توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر خير وأحسن تأويلا ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثنا موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقام رجل فقال كأن هذه موعظة مودع أو مودع أوصنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعشكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجس وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء الكرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند کا موقف بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے ذخیرے احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی. میں اپنے گفتگو کے دوران اہل سنت والجماعت کا موقف دلائل کے ساتھ بیان کروں گا اور مجھ سے قبل اس شہر ڈسکا میں شیخوپورہ سے آنے والے بد زبان ملا عبدالباسط شیخوپوری کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ. اور میں گفتگو ڈر کر نہیں بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ کروں گا اور میں اس دن کی انتظار کروں گا کہ جب غیر مکلف غیرت کی گولی کھائیں اور ڈسکا میں مجھے اور عبدالباسط شیخ گرو کو آمنے سامنے بٹھانے کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت وہ دن لائے اور اللہ تمہیں غیرت کی توفیق عطا فرمائے. ایک دن ڈسکا میں ایسا طے کرو کہ جس دن عبدالباسط بھی آئے اور میں بھی آؤں اور الگ الگ مسجد میں بیان نہ ہو, بیان ایک ہی مسجد میں ہو. میں ڈسکا کے غیر مقلدین کو یہ آفر اور پیشکش کر کے جا رہا ہوں اگر آپ اپنی مسجد میں جلسہ کرائیں اور مجھے اور اپنے عبد الباسط غیر مقلد کو دعوت دیں، اشتہار چھپوائیں، ہم دونوں کے نام لکھیں اور ایک ہی سٹیج پر ہم دونوں کو گفتگو کرنے کا موقع دیں، اشتہارات آپ چھپوائیں گے اور اس کا خرچہ میں برداشت کروں گا، آپ اپنے مولوی کو بلائیں گے، اس کے آمد و رفت کا کرایہ بھی میں ادا کروں گا انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ میں انتظار کروں گا کہ میرے اس گفتگو اور میرے اس چیلنج کا جواب ڈسکے سے غیر مقلد کب دیتے، بجائے اس کے کہ میں الگ بیان کروں وہ الگ بیان کرے اور عوام سوچے ان میں سے غلط کون ہے اور ٹھیک کون ہے، اگر ایک دن ایک سٹیج پر اکٹھے بیان کر لیں تو بحث صاف ہو جائے گی نا، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، بات ٹھیک ہے غلط ہے بلند آواز سے کو ٹھیک ہے نا، آپ حضرات نے تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، تھکاوٹ مجھے ہونی چاہیے آپ کو نہیں ہونی چاہیے، آپ تو ڈسکا سے اٹھ کر آئے ہیں اور میرا صبح 7 بجے کے بعد یہ چوتھا ضلع ہے جہاں پر میں گفتگو کر رہا ہوں اور میں الحمدللہ تھکا ہوا نہیں ہوں، بالکل تازہ دم ہوں الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور احسان ہے، اللہ نے ہمیں علماء دیوبند کے ساتھ جوڑا ہے، ہم اینٹ کا جواب اینٹ سے اور اگر پھر نہ سمجھے تو پتھر سے دینا جانتے ہیں، پہلے اینٹ کا جواب اینٹ سے ہے اور پھر اینٹ کا جواب پتھر سے ہے، ایسا دجال اس دھرتی پہ کوئی ہوگا کہ جو گفتگو کے دوران عوام کو مثال دے کر بات سمجھائے اور قرآن کریم غلط مراسیوں کی طرح پڑھ کر سنائے، قرآن پڑھے نا، یہ عرب کا لہجہ ہے، یہ شیخ سدیس کی طرزیں ہیں، یہ مکہ اور مدینے کا قرآن ہے جو تو نے ڈسکے میں عوام کو پڑھ کے سنایا ہے، غلط انداز میں قرآن پڑھا، غلط لہجے میں قرآن پڑھا اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے جو مطلب کی بات نہیں تھی اس کو چھوڑ کے پڑھا، میں انشاءاللہ چیلنج کے ساتھ یہ بات کہوں گا، اس نے اپنے غلط مسلک کو بیان کرنے کے لیے آیت کا مکمل ترجمہ نہیں کیا، اس وقت بھی میرے پاس کیسٹ موجود ہے، میں کیسٹ اپنے ساتھ لائے ہوں کہ اس نے آیت چھوڑی ہے، آیت کا وہ حصہ جو احناف کے موقف کی تائید کرتا تھا، ہمارے موقف کی تائید تو پورا قرآن کرتا ہے، لیکن آیت کا وہ حصہ جو ان کے موقف پہ چوٹ ڈالتا تھا اس حصے کو پڑھے بغیر ترجمہ کیے بغیر آگے چل جانا کس قدر دجل کی بات ہے، مثال دی عوام کو سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں ہم سب کا ادب کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں اور پھر مثال دی، مثال آپ نے سنی ہوگی، مثال دیتے ہوئے کہنے لگا کہ ایک لڑکے نے اپنے والد کو دیکھا جس کی پنڈلی پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، تو بیٹے نے باپ سے پوچھا ابا جی پٹی کیوں بنی ہے، باپ نے کہا بیٹا مجھے کتے نے کاٹا ہے، تو ابے بیٹے نے پھر باپ سے کہا کتے نے کاٹا تھا تو آپ بھی کاٹ لیتے، تو باپ نے کہا بیٹا میرے دانت تو ہیں لیکن میں کتا تو نہیں ہوں نا، مثال سمجھے، کہتا ہے کتے نے کاٹا باپ کو، تو بیٹا باپ سے پوچھتا ہے ابو آپ کے دانت نہیں ہیں، باپ نے کہا میرے دانت تو ہیں لیکن میں کتا تو نہیں ہوں نا، یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے دانت ہیں لیکن ہم کتے نہیں کے بھونکے، اور سات جملے کون سے، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، محمدیہ محمدیہ اور بھونک کسے کہتے ہیں، کہتا ہے تم نے قرآن حدیث کو چھوڑ کے اباؤ اجداد کو لیا ہے، کفار والی آیتیں احناف پہ پڑی ہیں، بتاؤ اور بھونک کسے کہتے ہیں، حضرت شیخ الہند کا تو نے مذاق اڑایا، بتاؤ اور کتے کی طرح کاٹنے کسے کہتے ہیں، جو جملے تو کہہ سکتا تھا وہ کہہ گیا، اور کوئی کسر باقی تو نہیں ہے نا، ساتھ تم نے یہ انداز رکھا کہ نہیں ہم کاٹتے بھی نہیں ہیں اور کاٹتا بھی تو رہا، میں انشاءاللہ تم میں سے ایک ایک اس ملا کا جو میرے اکابر علماء دیوبند پہ زبان درازی کرے گا میں جواب دوں گا انشاءاللہ، جیسے جواب دینے کا حق ہے انشاءاللہ، نعرہ مارو گج کے ذرا، میں اس لیے کہتا ہوں نعرہ مارو تو گج کے، اگر ہمت نہیں ہے تو پھر نعرے مت مارو، بس بزدلوں سے لڑائی سے بہتر آدمی خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے. میں انشاءاللہ اپنے موقع پہ دلائل دوں گا، اور جو اس نے غلط باتیں بیان کی ہیں اس کی تردید بھی کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں انتظار کروں گا ان مولویوں سے جن نے اس کو بلایا، ایک سٹیج پر ہم دونوں کو بلائیں، اس کا خرچہ بھی میرے ذمے، تمہارے اشتہار کا خرچہ بھی میرے ذمے. اور عبد الباسط شیخو پورے سے کہنا کہ ہم تمہاری اور الیاس گمن کی تقریر ایک سٹیج پر کرائیں گے، تو ان کی تردید کرنا اور وہ تمہاری تردید کرے گا، پھر میں بتاؤں گا کہ احناف اور شوافے کے ٹکڑے زیادہ ہیں یا غیر مقلدو تمہارے آپس میں ٹکڑے زیادہ ہیں. میں تم سے پوچھوں گا کسی حنفی نے شافی کو یا شافی نے حنفی کو آج تک کافر کہا، اور پھر میں ثابت کر کے دوں گا کہ تم اہل حدیث ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہو. میں ثابت کر کے دوں گا تمہارا ایک مولوی قرآن کی تفسیر لکھتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ شیخو پورے کا رہنے والا ہو، اور تمہارا مولوی ثناء اللہ اسے کہتا ہے قرآن کی تفسیر نہیں ہے، یہ کوک شاستر ہے. یہ حوالے میں اس وقت بیان کروں گا جب انشاءاللہ ایک سٹیج پہ اکٹھے ہو کر آئیں گے. تم نے تو بھونک علماء دیوبند پہ ماری ہے نا، میں تمہیں بتاؤں گا پھر کہ تمہارا نواب صدیق حسن جس نے انگریز کے کہنے پہ ایک نوابن سے نکاح کر کے نواب بنا تھا، اور اس نوابن کی درخواست پہ انگریز نے 21 توپوں کی سلامی دی تھی، اور جب گورنر روٹھا تھا اس نواب کی بیگم ایک مہینہ گورنر محل میں رہ کے اس کو منانے کے لیے گئی تھی. نہیں سمجھے؟ اس نواب صدیق اصل کی بیگم ایک ماہ گورنر کے محل میں رہ کر آئی اس کو منانے کے لیے. میں انشاءاللہ پھر اس کے تذکرے کروں گا، لیکن اس وقت جب سٹیج اکٹھا سجے گا میں اس وقت تمہیں بتاؤں گا کہ میرے اللہ نے چاہا تو اینٹ کا جواب پتھر سے کیسے دیا جاتا ہے. توجہ رکھنا، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. احناف کا موقف یہ ہے کہ مسئلہ قرآن سے ہوگا، احناف کا موقف یہ ہے مسئلہ حدیث پیغمبر سے ہوگا، احناف کا موقف یہ ہے مسئلہ مجتہدین اور فقہا سے ہوگا. ہم مسئلہ لینے کے لیے قرآن کریم کو کھولتے ہیں، ہم مسئلہ لینے کے لیے حدیث پیغمبر کو کھولتے ہیں، ہم مسئلہ لینے کے لیے فقہا کے پاس جاتے ہیں. اور تم نے نعرہ اسی ڈسکے میں لگایا اہل حدیثوں کے دو ہی رسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. پھر عبد الباسط شہبور نے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، ایمان والو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. آگے جو خالق نے قرآن میں کہا اولی الامر منکم، اس کو ماں کا دودھ سمجھ کر تو کیوں ہضم کر گیا؟ تیرے پورے جلسے میں قرآن کی آیت کا یہ لفظ نہیں ہے، یہ ریکارڈ پر کیسٹ موجود ہے. اگر اولی الامر پڑھ لیتا تو خالق قرآن میں اعلان کرتا ہے، ایمان والو اطاعت اللہ کی کرو، ایمان والو اطاعت رسول کی کرو، وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اطاعت اولی الامر کی کرو. اولی الامر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر کبیر فخر الدین رازی کی اٹھا کے دیکھ لے، مفسرین نے لکھا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جابر پیغمبر کا صحابی ہے، فرمایا اولی الامر سے مراد ای فقہا فی الدین، تم اطاعت اللہ کی کرو، تم اطاعت اللہ کے رسول کی کرو، اور تم اطاعت فقہا کی کرو. قرآن فقہا کی اطاعت کرنے کی بات کرتا ہے، تم کہتے ہم فقہا کی بات نہیں مانتے، اور جو فقی کی اطاعت نہیں کرتا وہ قرآن کا باغی ہے، فقہا کی اطاعت کی بات نہیں کرتا قرآن کا دشمن ہے، فقہا کی اطاعت کی بات نہیں کرتا قرآن کو بدلتا ہے. اگر قرآن مانتے ہو جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، جہاں رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اسی قرآن میں فقہا کی اطاعت کا حکم بھی موجود ہے، یہ فوراً تمہیں کہہ دے گا فَإِن تَنَازَعْتُمْ بھی تو موجود ہے نا. توجہ رکھنا، میں کہتا ہوں میرا ایک سوال عبد الباسط شیخو پوری تیرے سر پہ قلم
عرض ہے کہ یہ جو تم نے کہا اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور فقہا کی اطاعت کا تم نے تذکرہ تک نہیں کیا، مجتہدین کی اطاعت کا تم نے تذکرہ تک نہیں کیا، اور اپنے غلط موقف کو بیان کرنے کے لیے تم نے اولی الامر کو نہ پڑھا نہ ہی اولی الامر کا تذکرہ کیا ہے، مجھے تم اس سوال کا جواب دو نا، اولی الامر کو تم نے ماں کا دودھ سمجھ کر کیوں پی لیا ہے؟ اولی الامر کا ترجمہ تو نے کیوں نہیں کیا؟ ماس اس وجہ سے اگر اولی الامر کا ترجمہ کرتے تھا اہل حدیث بھی سمجھ جاتا ہے کہ قرآن میں رب اور رسول کی اطاعت کے علاوہ علماء کی اطاعت کا حکم بھی موجود ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخش اللہ من عباد العلماء، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، تو جو رب سے ڈرے وہ غلط مسئلہ بیان نہیں کرتا، علماء کی اطاعت تو کرنی ہے۔ خالق قرآن میں کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم اہل علم نہیں ہو، اہل علم سے مسئلہ تمہیں پوچھ لینا چاہیے۔ اللہ قرآن میں اولی الامر کی بات ماننے کی بات کرتا ہے، اہل علم کی بات ماننے کی بات کرتا ہے، فقہا کی بات ماننے کی بات کرتا ہے، اور تم کہتے ہو نہیں نہیں قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ، اگر تم اس معاملے کو رسول سے پوچھ لیتے، اولی الامر سے پوچھ لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ جہاں رب نے رسول کی بات کی ہے، اولی الامر کی بات بھی تو کی ہے، لیکن تو نے فقہا کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ چلیے میں مان لوں گا کہ تم نے فقی کا تذکرہ نہیں کیا، امام اعظم ابو حنیفہ فقی ہے تجھے اس سے بغض ہے، میں مان لوں گا تم نے فقہا کا تذکرہ نہیں کیا، امام مالک فقی ہے تجھے اس سے بغض ہے، میں مان لوں گا تو نے فقہا کا تذکرہ نہیں کیا، امام شافعی فقی ہے تمہیں ان سے بغض ہے، میں مان لوں گا امام احمد بن حنبل کا تذکرہ نہیں کیا وہ فقی ہے تمہیں بغض ہے، میں مان لوں گا، لیکن دجال مجھے یہ تو بتانا کیا پیغمبر کے بعد اصحاب پیغمبر کی اطاعت کا حکم قرآن میں نہیں ہے؟ اگر قرآن کی آیت تو نے خود پڑھی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ، ارے یہ قرآن کی آیت ہے نا، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے قرآن میں بیان کیا نا، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، اگر اصول دوئی تھے تو خالق کہہ دیتا نا صراط القرآن، قرآن پہ عمل کر لو، صراط الحدیث حدیث پہ عمل کر لو، رب نے فرمایا نہیں نہیں صراط الذین انعمت علیہم، اگر تم صراط مستقیم جنت کا راستہ چاہتے ہو تو تمہیں ان کی راہ پہ چلنا پڑے گا جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ اللہ جن پر تو نے انعام کیا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ انبیاء ہیں، من النبیین وہ اصحاب پیغمبر ہیں، والصدیقین وہ رب کے دین پہ جان دینے والے، والشہداء وہ دین پہ عمل کرنے والے، والصالحین ہیں، اگر صالحین کے طریقے پر چلنا یہ بے دینی ہے، رب نے صالحین کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اگر بزرگوں کی بات تو ماننا جرم ہے، رب نے صالحین کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ تو نے دجل سے کام لیا، کہتے ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہم بزرگوں کی بات کریں گے، ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کی بات کریں گے، اور رب کعبہ کی قسم دجال تو نے جھوٹ بولا، علماء دیوبند پہ تو نے جھوٹ بولا، علماء احناف پہ تم نے بکا ہے، علماء احناف پہ ہم پیغمبر کی بات کو چھوڑ کے بزرگوں کی بات تو نہیں نہ کرتے، تو نے قرآن آدھا پڑھا، اے کاش جاہل غیر مقلدین کو قرآن پورا پڑھ کے دکھا دیتا، کہتے جب رب نے اعلان کیا آؤ اللہ کی بات مانو، آؤ پیغمبر کی بات مانو، کہتا ہے مشرک کہتا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافر کہتا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، منافق کہتا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، اللہ نبی کی بات نہیں مانتے باپ دادے کی مانتے ہیں، کافر بھی کہتا منافق بھی کہتا، کہتا ہے وہی بات حنفی کہتے ہیں، ہم نبی رسول کی بات نہیں مانتے، ہم باپ دادے کی بات مانتے ہیں۔ دس کے کہ سنیو توجہ کرنا، جب کافر نے کہا نا ما وجدنا علی آباءنا، ہم باپ دادے کی بات مانتے ہیں، میرے اللہ نے تردید کی ہے، اور ان کو رات کرتے ہوئے رب نے قرآن کی آیت میں یہ اعلان کیا اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئم ولا یہتدون،
زندہ باد امام ابو حنیفہ، زندہ باد سرکار، سرکار ہے۔
توجہ رکھنا، منافقین اور مشرکین نے کیا کہا، ہمیں باپ اور دادا کافی ہے، باپ اور دادا. توجہ رکھنا، میں کہتا ہوں دجال تو یہ آیت بھی پڑھتا نا جو قرآن نے جواب دیا ان کا. قرآن نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر تمہارے آباؤ اجداد عقل مند نہیں ہیں پھر بھی بات مانو گے، اگر تمہارے آباؤ اجداد ہدایت پہ نہیں ہیں پھر بھی بات مانو گے. کیا مانا؟ اگر باپ عقل مند ہو اور باپ ہدایت پر ہو تو باپ کی بات مانی جاتی ہے، اگر ہدایت پر نہ ہو تو نہیں مانی جاتی. آؤ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تم لکھ دو امام ابو حنیفہ گمراہ تھا، تم لکھ دو امام مالک گمراہ تھے، تم لکھ دو امام شافعی گمراہ تھے. اگر گمراہ تھے تو رحمت اللہ علیہ کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ ادھر آیتیں اول اوکانا آباؤہم کی پڑھتا ہے، ادھر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی کہتا ہے، ادھر اول اوکان آباؤ کی آیتیں پڑھتا ہے، ادھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی کہتا ہے. اگر رحمت اللہ ہے تو پھر اول اوکانا آباؤں میں شامل نہ کر، اگر آباؤں میں شامل ہے پھر رحمت اللہ علیہ نہ کہ. نہیں گل سمجھے؟ وہ کوئی دلیل بھی سمجھ آئی کہ نہیں؟ عبد الباسط شیخوپوری کیا کہہ کے گیا، کہتا جی قرآن کہتا ہے کہ تم باپ دادے کی بات مانتے ہو. ہاں ہاں قرآن نے منع کیا ہے. میں کھڑا ہوتا پچھلے بندے کھڑا کرو اس وقت، اور پچھلے بیچارے موڑے چکے. میں نے کہا جو پچھلے والے گھٹنے کھڑے زیادہ آپ کو تکلیف نہ ہو. توجہ رکھنا، قرآن نے کہا باپ دادے کی بات نہیں ماننی، لیکن باپ دادا کون سا؟ اول کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا، اگر باپ بے وقوف ہو تو بات نہیں ماننی، اگر باپ گمراہ ہو تو بات ہے، لیکن اگر اباؤ اجداد ابوبکر صدیق ہو تو پھر بھی نہیں ماننی، اگر اباؤ اجداد عمر بن خطاب ہو تو پھر بھی نہیں ماننی، اگر اباؤ اجداد عثمان علی ہو تو پھر بھی نہیں ماننی، اباؤ اجداد حسنین اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہم تو پھر بھی نہیں ماننی. توجہ رکھنا، تم نے غور کیا یہ دجال کتنا بڑا فتنہ تمہارے شہر ڈسکے میں پھیلا کر گیا ہے. اس نے صرف امام ابو حنیفہ کا رد نہیں کیا، امام مالک کا رد نہیں کیا، امام شافعی امام احمد بن حنبل کا رد نہیں کیا، اس نے اطیع اللہ اطیع الرسول کی آڑ میں رد کیا ہے، خلفائے راشدین کا اس نے رد کیا ہے، اصحاب پیغمبر کا. میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہہ دو، تم اس کے ڈیڑھ گھنٹے کا بیان دوبارہ سن لو، پورے بیان میں اصحاب پیغمبر کا تذکرہ نہیں ہے. یہ پیغمبر بھی حجت ہے لیکن پیغمبر کے صحابہ بھی حجت ہے. میرا سوال یہ ہے، اگر اللہ کی بات ماننا ضروری ہے، اگر اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ضروری ہے، کیا خلافت راشدہ کی اطاعت ضروری نہیں ہے؟ مجھے تم بتاؤ نا، اصحاب پیغمبر کی اطاعت ضروری نہیں ہے؟ تم نے اصحاب پیغمبر کو حجت نہیں مانا، تم نے خلافت راشدہ کو حجت نہیں مانا. میں کھل کر بات کہنا چاہتا ہوں، اصحاب پیغمبر کو حجت نہیں مانتا تو پھر تو سنیت کی آٹ میں رافسی ہے. اگر ابوبکر کو حجت نہیں مانتا میں تجھے سنی نہیں رافسی کہہ دوں گا. اگر اصحاب پیغمبر کو حجت مانتا ہے پھر تمہیں اعلان کرنا چاہیے تھا نا. خالق قرآن میں اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی تم نے اطاعت کرنی ہے، واطیعوا الرسول تم نے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، واولی الامر منکم تم نے فقہا کی اطاعت کرنی ہے. مجھے غیر مقلد یہ کہنے لگا، کہتے ہیں مولانا اللہ نے اولی الامر کی بات کی ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں اولی الامر تو حاکم کو کہتے ہیں، تم کہتے ہو فقیہ کی بات کرو. میں نے کہا پھر حاکم کون سا ہوگا؟ اگر حاکم سے مراد وہی ملکہ وکٹوریہ ہے کہ جس نے تمہیں جنم دیا ہے، یا حاکم سے مراد ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، حاکم سے مراد عمر بن خطاب ہے، حاکم سے مراد عثمان بن عفان ہے، حاکم سے مراد علی بن ابی طالب ہے، اگر تم نے اطاعت کی ہے تو ملکہ وکٹوریہ کی کر لی ہے. نہیں یقین آتا، نواب صدیق کی ترجمان وہابیہ اٹھا کے دیکھ لینا. اور میں ایک چیلنج اور کر کے جا رہا ہوں، اس عبد الباسط شیخوپوری نے کہا کہ جب سے حدیث حدیث موجود ہے، اس وقت سے اہل حدیث موجود ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے۔ میں ڈسکے کی سر زمین پہ کھڑے ہو کے آج چیلنج کر کے جا رہا ہوں، اس برے صغیر میں انگریز کی آمد سے پہلے پوری دنیا، پورے برے صغیر میں تم ایک مسجد ثابت کر دو، جس مسجد کا نام جامع مسجد اہل حدیث تھا، ایک مدرسہ ثابت کر دو کہ جس کا نام جامع اہل حدیث تھا، تم ایک مولوی ثابت کر دو کہ جس کے ساتھ اہل حدیث لکھا گیا ہو، انگریز کی آمد کے بعد تمہیں وجود ملا ہے۔ محمد حسین بٹالوی نے الاقتصاد کی مسائل جہاد کتاب لکھی ہے، جہاد کی منسوخیت کا فتویٰ دیا ہے، پھر انگریز کو درخواست دی ہے، ہم نے تمہارے حق میں کام کیا، لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں، ہمارے نام کو بدل دیا جائے، ہمیں نام اہل حدیث الاٹ کر دو، تمہیں انگریز نے نام الاٹ کیا ہے، تم میرے چیلنج کو قبول کر لو، میں انگریز کا نام الاٹ کرنا تمہاری کتابوں سے ثابت کر دوں گا، تمہارے مولویوں نے لکھا ہے، تمہارے پوپ اور پنڈتوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث کا نام تمہیں انگریز نے دیا ہے، تم نے الزام کیوں پیغمبر پہ لگا دیا؟ میں کہتا ہوں اگر اہل حدیث کا معنی محدث ہے، اگر اہل حدیث کا معنی حدیث میں ماہر ہے تو بات اور ہے، ہو جوتیاں گاٹنے والا نام اہل حدیث رکھے، ہو کپڑے دھونے والا دھوبی نام اہل حدیث رکھے، ہو داڑھی منڈا کے بازار میں پھرنے والا نام اہل حدیث رکھے، میرا چیلنج ہے برے صغیر میں انگریز کی آمد سے پہلے تم ایک فرد کا وجود نہیں دکھا سکتے جو حدیث کا ماہر نہ ہو اور خود کا اہل حدیث کہتے ہو۔ عبد الباسط غفوری، اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے میرا چیلنج قبول کرو اور ڈسکے میں سٹیج ایک لگاؤ، میرے چیلنج کا جواب وہ دے، اس کے اعتراض کا جواب میں دوں گا۔ چالان دے مڈیاں نوں میرے نال گل کرو، تسی بھونگ دے جاؤ تہاڈے مردہ باد دے نارے نال لواواں، میں گلی گلی تہاڈا تعاقب کراں گا، جے تعاقب کرن دا حق ہے تو بھونگ کے تے ویکھنا، تو امام منیفا نوں بھونگ کے میں تینوں معاف کر دیاں، کمال تے آئی نا، انگریز دا ڈاؤٹ، انگریز دا ایجنٹ، تم بھونگتے ہو کہ تم نے جہاد کیا ہے؟ لشکر طیبہ کی تاریخ پڑھنی ہے، جاؤ گوانتا نامو سے رہا ہونے والے مجاہدین کی تاریخ پڑھو جو تمہارے تھے، اور گوانتا نامو واپس آنے کے بعد کتاب لکھتے ہیں، گوانتا نامو کی ٹوٹ گئی زنجیریں، پڑھو اپنا کردار تم اس کتاب میں، پڑھو اس کتاب میں اپنا کردار۔ حافظ سعید کے سالے کی درگت بنی ہے پچھلے مہینے بہاول پور میں، میرا قافلہ رسالہ باہر پڑا ہے، میں نے اس پہ سرخی لگائی ہے، حافظ سعید کے لالے کو، حافظ سعید کے سالے کو جان کے لالے، تم ویڈیو سی ڈی دیکھو نا، پھر رفع الیدین پہ ذلت کے منظر، ذلت امیز مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تم تبرع علماء جو بنتے، اور اس بیوقوف نے جھوٹا من گھڑت واقعہ اندر ساڈے شہر دا ایک واقعہ، ایک بندے نے حدیثاں پڑھیاں، رفع الیدین نو سمجھیا، پھر دیوبندی عالم کول گیا، 250 رفع الیدین دی حدیثاں پڑھ کے انہیں کہا جی مولوی صاحب یہ حدیث ترجمہ کرو، کوئی صحیح حدیث تہاڈے کول وی ہے ترکے رفع الیدین دی؟ مولوی صاحب نے جدو حدیث پڑھی نا تے ترجمہ کیتا، اس بندے آکھیا جی ترجمہ غلط ہے، تم وہ بندے آکھیا، مولوی صاحب نے ترجمہ کیتا، بندے آکھیا ترجمہ غلط ہے، وہ بندہ آندا جی مولوی صاحب ترجمہ غلط ہے، مولوی صاحب کہیا تو تے پڑھیا لکھیا لگنا ہے، وہ بندہ کون ہے کوئی پتہ نہیں، کہاں کا واقعہ کوئی پتہ نہیں، کس حدیث کا ترجمہ تھا کوئی پتہ نہیں، نیچے مسئلہ کیا ہے حدیث زندہ باد، اور دجل کا نام مسئلہ کیا ہے حدیث تم نے رکھا ہے، جھوٹ کا نام۔ آؤ غیر مقلدو، تم میں سے عبد الباسط شیخوپوری کا چیلا بیٹھا ہے، میرے چیلنج کو نوٹ کرو، تم ڈسکے میں اپنی مسجد میں سٹیج لگاؤ، میں تمہیں 200 حدیثیں معاف کرتا ہوں، جو تمہارا رفع الیدین پہ عمل ہے، جہاں پہ کرتے ہو کرنے کا تذکرہ ہو، جان نہیں کرتے نہ کرنے کا تذکرہ ہو، تمہارا عبد الباسط شیخوپوری میں 245 معاف کرتا ہوں، 5 حدیثیں اپنے عمل پہ صحیح پیش کر دے، میں مسلک اہل حدیث قبول کرنے کا اعلان کر جاؤں گا، اگر وہ پیش نہ کرے تو اہل حدیث سے رجوع کر کے مسلک احناف کو قبول کرنے کا اعلان کر دے۔ کتنی حدیثیں انہیں کنیاں دسیاں؟ 250، میں کنیاں معاف کیتیاں؟ 245 معاف، تو میرا پتر 5 پڑھ دے، 5
ہاں ہاں آدھے پیو لگنا میں آخنا تو پتر لگنا جی پانچ پڑھ دے
کوئی اس کا ایجنٹ یا موجود ہے تو چیلنج قبول کر کے چٹ لکھ دینا میرے جان تو بعد تسا بھونکنا کسی نے بلا کے جی جواب دیو گھومن دا میں نے کہا میرا پتر میرا جواب دینا سٹیج اپنی مسیتے لا مین نہیں بلا تے عبد الباسط شیخپوری نہیں بلا
گل ٹھیک ہے غلط ہے
میں ویکھا تیرے مولوی دم خم کنے تیریاں دلیلاں میں بھی تے پڑھانا شیخ الہند تے بکیا میں جواب دیاں گا انشاءاللہ مسلم و ثبوت دی عبارت دا میں جواب دے کے جاؤں گا میں البحر الرائق دا جواب دے کے اٹھاں گا انشاءاللہ وہ میں جواب دیے بغیر نہیں جاتا لیکن اپنے قرض تم پہ چھوڑ کے جاؤں گا تم نے بھی میرے قرض چکانے ہیں انشاءاللہ چکاؤ گے تم نہیں وہ میں ان سے کہوں گا تم نے میرے قرضے چکانے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ارے دجل پہ دجل جھوٹ پہ جھوٹ تم جو چاہو کہتے چلے جاؤ میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو زندگی میں اپنی کیسٹیں تمہیں سنا کے جاؤں گا تمہیں یہ حسرت نہیں ہوگی ہمیں جیتے جاگتے جواب کسی نے دیا میں تم میں سے ایک ایک ملا کا جواب دوں گا ایک ایک مولوی کا جواب میں نے تو دی پوائنٹ دیا ہے لیکن میرے جوابات کے بعد تمہارے ملا بدل جاتے ہیں میں کہتا ہوں ملا بات بدلو نا عبد الباسط چلو پورے کو بلایا یہ سلسلہ چلنے دو ذرا میں بھی دیکھتا ہوں تمہارا سلسلہ کہاں تک چلتا ہے کل تمہارا مشورہ ہوگا یار گھومن دے جواب چار پانچ مولوی بلاؤ ایک نال کم نہیں بلیا میں نے جب تمہارا پھر جواب دینا ہے پھر تم نے کہنا یار کوئی اور رائے عمل سوچو اور میں رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں ڈس کے سنیو تم تھوڑی سی ہمت کر لو وہ دن آئے گا مسلک اہل حدیث کا مولوی جمعیت علماء دیوبند کے قدم نہ چوم جائے تو میرا نام بدل دینا وہ تمہیں آ کر کہے گا اللہ کے لیے یہ لڑائی چھوڑ دو اللہ کے لیے لڑائی چھوڑ دو پھر کہے گا امریکہ کو دیکھو عالمی حالات بدل گئے ہیں پاکستان کے حالات کو دیکھو یہ لڑائی نہیں لڑنی چاہیے آغاز بھی تم نے کیا ہے اختتام شروع تسا کیتا ہے نا ختم تسا کرنی ہے نہ ختم کرو پھر تسی بھی تھے اسی بھی تھے انشاءاللہ سمع انشاءاللہ بات ہے ذہن میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول باولل لفظ یاد رکھو باولل سویرے اہل حدیثاں کو پوچھو تواڈے مولوی اولل امر کیوں نہیں پڑھیا جواب دیو پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھ لو گے نا کو بھی عبد الباسط شیخوپوری آیا سی تسا کیا جی اہل حدیثاں دے دو ہی اصول اطیع اللہ اطیع رسول اول الامر کیوں نہیں پڑھیا ادا جواب دیو نا سانو بھائی مشکل سوال تو نہیں ہے نا ایک سوال کر لو گے کون سا بولیے نا کون سا اول الامر کیوں نہیں پڑھا وہ کہیں گے جی آگے فین تنازع تم میں نے کہا فین تنازع تم تو بعد ہے اول الامر تو پہلے ہے نا اول الامر سے چلے گا فین تنازع تم کا مسئلہ حل ہوگا توجہ رکھنا وہ تجھے کل دھوکا دے گا میں اس دھوکے کو آج صاف کر دیتا ہوں کہے گا جی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فین تنازع تم فی شیئن اگر کسی مسئلے پر تمہارا اختلاف ہو جائے فردو اللہ اور تم اللہ کی طرف اختلاف کو لٹانا اللہ کے رسول کی طرف لٹانا تمہارے فیصلے کو اللہ اللہ کا رسول حل کرے گا سوال یہ ہے اختلاف کرے گا کون اور وہاں اختلاف لے کر جائے گا کون ارے ایک معاملہ عوام کا ہے ایک معاملہ علماء کا ہے علماء کا معاملہ الگ ہے عوام کا معاملہ الگ ہے جہاں بات آل ایمان کی آئی ہے آل ایمان میں تو عالم بھی ہے آل ایمان میں تو جاہل بھی ہے آل ایمان تو دونوں تھے رب نے آل ایمان سے کہا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم تم نے اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے تم نے اولی الامر کی اطاعت بھی کرنی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر کسی مسئلے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے یہ جھگڑا کس کا ہوگا آل علم کا ہوگا اٹھا صحیح بخاری کی روایت کو جو تو نے نہیں پڑھنی اس مسئلے پہ بخاری پڑھے گا تجھے بخار چڑھ جانا ہے میں تمہیں آج بھی کہتا ہوں تم تین وتر پہ کہو گے اہل حدیث بخاری نہیں پڑھے گا تم دو ہاتھ کے مصافے پر کہو گے اہل حدیث بخاری نہیں پڑھے گا تم تین رکعت تم وتر کی بات کرو بخاری نہیں پڑھے گا دو ہاتھ کے مصافے کی بات کر لے یہ بخاری نہیں پڑھے گا تین طلاق کا مسئلہ پیش کر دے یہ بخاری نہیں پڑھے گا ارے پگڑی باندھ کے نماز پڑھنے کا مسئلہ پڑھ دے یہ بخاری کو نہیں پڑھے گا اگر یہ مدت سفر کی بات کر لے یہ بخاری کو نہیں پڑھے گا یہ بخاری اس مسئلے پہ نہیں پڑھتا جہاں بخاری اس کے خلاف آ جائے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے صحابی رسول نے کہا ہم نے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان بیعت کا ایک حصہ یہ تھا اللہ نے ناز الامر اہلہو، جو اہل منازعت ہو، پیغمبر ہم ان سے اختلاف نہیں کریں گے، ہم اہل منازعت سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا ہر اہل ایمان اہل منازعت نہیں ہوتا، علمی مسئلے پہ اختلاف کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ اگر علماء میں اختلاف ہو جائے تو قرآن دیکھے یا پیغمبر کی حدیث کھول کے دیکھے۔ ارے عامی قرآن حدیث سے فیصلے کیسے کرے گا؟ فرمایا تم نے اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اولی الامر کی کرنی ہے۔ اگر علماء میں اختلاف ہو جائے وہ قرآن و سنت کو کھول لے، وہ مسئلہ ان سے حل کرے۔ تو نے تو بات اولی الامر سے پوچھنی ہے، تو نے بات کس سے پوچھنی ہے؟ میں تھوڑی سی بات بھی سمجھاؤں نا، نظر ہی نہ لگتے رہے، توجہ رکھنا۔ تم نے بات کس سے پوچھنی ہے؟ اولی الامر۔ تو میں کہہ رہا تھا احناف اہل و سنت کا موقف یہ ہے، ہم قرآن کو بھی حجت ہے، بولیے قرآن کو بھی حجت ہے مانتے ہیں، ہم پیغمبر کو بھی حجت ہے، پیغمبر کے بعد اصحاب پیغمبر کو بھی حجت ہے۔ لیکن پوری کیسٹ میں عبداللہ باسط شیخ پوری نے اصحاب پیغمبر کی حجت ہونے کی کوئی بات نہیں کی، کیوں؟ پتا تھا اگر اصحاب پیغمبر کو حجت مانا تو مسئلہ بدل جائے گا، اگر حضرت عمر کو حجت مانا تو تین طلاق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، عثمان بن عفان کو حجت مانا تو جمعے کے دن کی دو اذانوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اصحاب پیغمبر کو حجت مانا ہمیں مسلک بدلنا پڑ جائے گا، اگر اصحاب پیغمبر کو حجت نہ مانا تو پھر ہماری دال گل جائے گی۔ انشاءاللہ سمع انشاءاللہ، میرا بچو اصحاب پیغمبر کو حجت نہ مان، تیری دال تب بھی نہیں گلنی، تیری دال انشاءاللہ تیری دال پھر بھی نہیں گلنی، اللہ رب العزت کو منظور ہوا، توجہ رکھنا۔ اور پھر بات کہاں سے شروع کی ہے؟ میں نے وہ ساری کیسٹ ابھی رستے میں سنی ہے، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ میں جیلم سے چلوں، میں نے کیسٹ کو آن کیا، شیخو پورا تک میں نے پوری کیسٹ سنی ہے، اس پوری کیسٹ کا آپریشن میں نے اپنی ڈائری میں بند کر لی ہے، میں نے ایک ڈیڑھ گھنٹے کی بات ہے، کوئی لمبا آپریشن تو اس کا تھا نہیں، میں نے سارا نوٹ کیا۔ عجیب بات یہ ہے اس میں ایک جملہ کہا، کہتا ہے جی تمہارے علم میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پیغمبر کے چچا کے بیٹے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا یہ پیغمبر کے گھر میں تھی، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ کہتے پیغمبر کے گھر میں تھی، میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہتے ابن عباس پیغمبر کے گھر گئے اور پیغمبر کے گھر میں گئے پیغمبر کی عبادت کو دیکھنے کے لیے، رات پیغمبر کیا قیام کیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور کے گھر کیوں گئے؟ کہا جی نبی کی عبادت کو دیکھنے کے لیے، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا پھر یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، آجا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مسئلے پر ہی آجا۔ پیغمبر رات کو اٹھے، فرمایا وضو کے لیے پانی کیوں لایا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت پانی وضو کے لیے میں لایا ہوں۔ پھر پیغمبر نے دعا دی ہے، اللہم علمہ التاویلا وفقہ فی الدین، کیا دعا مانگی؟ اللہم علمہ تاویلا، اللہ قرآن کی تفسیر کا علم بھی دینا، اللہ دین میں فقہ اور سمجھ بھی دینا۔ جہاں پیغمبر نے تفسیر کی دعا کی ہے وہاں پیغمبر نے فقہ کی بھی دعا کی ہے۔ پھر ابن عباس کی جو دعا اللہ کے پیغمبر نے دی ہے، تجھے چاہیے تھا نا دعا کو نقل کر دیتا، لیکن تو نے دعا کو نقل نہیں کیا، کیونکہ اس دعا میں تفسیر کا مسئلہ بھی ہے اور اس دعا میں فقہ کا مسئلہ بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ابن عباس کو دعا دی ہے، اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے دینا، پھر جو تفسیر ابن عباس کرے تمہیں مان لینی چاہیے نا، نہیں سمجھے؟ مان لینی چاہیے، ماننی چاہیے۔ دیکھو گائے جیس بیٹھے ہو تو پوچھو ماننی چاہیے کہ نہیں، تم تو مان لو گے کیونکہ ہم تو صحابہ کے دیوانے ہیں، ان سے پوچھو تفسیر مان لو گے، کہے گا جی نہیں نہیں، کیوں؟ اس لیے اٹھاؤ صبح غیر مقلدین کے پاس جاؤ، جامع مدنیہ جانے کی حاجت نہیں ہے، ان کے ہاں جاؤ، ان سے کہو بھی ہمیں تفسیر ابن عباس چاہیے، غیر مقلدو تمہارے مکتبے کی چھپی چاہیے، پارہ نمبر 18 کھول لینا جہاں سے پارہ شروع ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نہیں سمجھے؟ لا یرفعون ایدیہم، نماز کام یا وہ جو نماز میں خشوع کریں، خشوع کرنے والا نماز میں کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، ارے خشوع کرنے والے وہ ہیں
کہ جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے, نماز میں رفع الیدین تو پھر ابن عباس کی تفسیر کو مان لے اور نماز میں رفع الیدین کرنا چھوڑ دے. ابن عباس کی تم نے بات کی ہے, تفسیر کو تم نے کیوں چھوڑا ہے؟ کہتے ابن عباس فرماتے میں گھر گیا پیغمبر کی نماز کو دیکھنے کے لیے, تو جو ابن عباس نے نماز بیان کی ہے اس نماز کو مان لینا چاہیے نا. توجہ رکھنا, امام بخاری کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ, ان کی کتاب کا نام مصنف ابن ابی شیبہ, اور یہ کتاب 16 جلدوں میں شیخ اباما کی تاکید کے ساتھ ارے سعودیہ سے چھپ کے پاکستان آ چکی ہے. ابن عباس خود فرماتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں کانا یصلی فی رمضان 20 رکعت والوتر, پیغمبر رمضان المبارک میں تراوی 20 پڑھتے, وتر 8 پڑھتے. تراوی کتنی بولیے نا, تراوی کتنی اور وتر 8 پڑھتے. ماننا ابن عباس نے پیغمبر کی نماز نقل کی تھی, اندا روزہ پیغمبر ورگا, نماز پیغمبر ورگا. میں اسی کے لفظ سنا رہا ہوں, کہتا ہے جی روزہ پیغمبر ورگا, تراوی پیغمبر ورگی, اور جن ابن عباس کا تم نے نام لیا رضی اللہ عنہما, وہ فرماتے ہیں پیغمبر تراوی 20 پڑھتے, پیغمبر رمضان کی رات میں 20 رکعت الگ پڑھتے, وتر 8 پڑھتے. اور روایت کرنے والا ابن عباس وہی صحابی رضی اللہ عنہما جن کا تذکرہ تم نے کیا ہے, اور کتاب امام بخاری کے استاذ کی ہے. میں بخاری کو بھی مانتا ہوں, بخاری کے استاذ کو بھی مانتا ہوں, اور بخاری کے شاگرد امام ترمذی کو بھی مانتا ہوں. استاذ کو بھی, شاگرد کو بھی, شاگرد کے شاگرد کو بھی. تم کہو گے جی وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں امام بخاری کا شاگرد امام ترمذی کہتا ہے کہ حضرت عمر حضرت علی اکثر اصحاب علم ارائیہ کے تراوی 20 رکعت. کتنی ہے؟ بخاری کا استاد کہتا ہے کتنی, امام بخاری کا شاگرد کہتا ہے کتنی. تو استاد بھی نہیں مندا تو شاگرد بھی نہیں مندا. اور خود ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تم بات نہیں مانتے. خیر توجہ رکھنا, میں نے عرض کیا تھا میں اہل سنت کا موقع بیان کر رہا ہوں. ہم پیغمبر کو بھی حجت مانتے ہیں, پیغمبر کے صحابہ کو بھی حجت مانتے ہیں, ہم خلفائے راشدین کو بھی حجت مانتے ہیں, اور مسئلے کے لیے ہم فقہا کے دروازے پر بھی دستک دیتے ہیں. اس لیے کہ سارے مسئلے قرآن میں تو موجود نہیں تھے, سارے مسئلے حدیث پیغمبر میں تو موجود نہیں تھی نا, ہم نے فقہا کے دروازے پر گئے ہیں اور تم نے پھر عجیب باتیں کی ہیں. چلیے میں باتیں نقل کروں گا, لیکن درمیان میں باتیں رہنا جائیں. جو تم نے الزامات ہم پہ لگائے, تم نے ٹوٹل 4 حوالہ جات کتابوں کے ہمارے خلاف پیش کیے. کہتے الرف الشزی شیخ محمود الحسن دیوبندی کی کتاب ہے, اس میں مسئلہ لکھا ہوا موجود ہے. شیخ محمود الحسن دیوبندی کہتا ہے ایک مسئلہ نقل کرنے کے بعد, کہتے ہیں اس مسئلے میں حضرت امام شافعی کی رائے ٹھیک ہے, لیکن ہم بات امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں کیونکہ مقلد امام ابو حنیفہ کے ہیں. میں نے کہا شیخ الہند دیوبندی کا مطلب تو نہیں سمجھا, اٹھا کے دیکھ لو. میں نے الرف الشزی کے اس مقام کا مطالعہ کیا ہے.
امام بخاری
یونیورسٹی کے پروفیسر کو میں نے سیالکوٹ تیت کلیت کے مناظرے میں اسی سوال کا جواب دیا تھا, اور وہ مناظرہ آج بھی کیسٹ میرے کارڈ پر موجود ہے, مگر تمہیں غیر مقلد سیالکوٹ کا وہ مناظرہ کبھی بھی نہیں دے گا. کہیں گے جی کیسٹیں ضائع ہو گئی ہیں, وہ ریکارڈ پر موجود نہیں ہیں. تم ان کیسٹوں کو سن لو, اس کا جواب بھی آئے گا, اور تقلید کے مسئلے پہ سیر حاصل 2.5 گھنٹے کا مناظرہ بھی آئے گا. توجہ رکھنا, شیخ الہند نے فرمایا ایک رائے امام شافعی کی ہے, اور امام شافعی کی رائے کو ہم نے حق سمجھا ہے, امام ابو حنیفہ کی رائے کو ہم نے خطا سمجھا ہے. لیکن حق کبھی ہوتا ہے باطل کے مقابلے میں, جیسے اسلام حق ہے اور کفر باطل ہے. جب حق باطل کے مقابلے میں آئے پھر باطل کو نہیں مانا جاتا, کبھی حق آتا ہے اور وہ خطا کے مقابلے میں آتا ہے. توجہ رکھنا, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں یہ بھی برحق ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں پیغمبر کے صحابی ہیں, ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا, دونوں میں جھگڑا ہوا, دونوں میں جنگ ہوئی ہے. ہم حضرت علی کو مجتہد مانتے ہیں, حضرت امیر معاویہ کو مجتہد مانتے ہیں رضی اللہ عنہما, لیکن ہم نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہما یہ مجتہد مصیب ہیں, پر حق ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ مجتہد مختی ہیں, مختی کا معنی خطا پر ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, اذا حکم الحاکم فاجتہد,
فَسَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ. اگر ایک آدمی اجتہاد کرے, اجتہاد پر حق ہو, اللہ اجتہاد پہ تو اجر دیتا ہے, اور اگر اجتہاد کرے فَخْتَ فَلَهُ اَجْرٌ, ایک اجر ملتا ہے. اگر حق کے مقابلے میں باطل آئے, باطل پہ گناہ اور جہنم ملتی ہے. اگر حق کے مقابلے میں خطا آ جائے اور مجتہد کی خطا پہ اجر اور جنت ملتی ہے. حضرت شیخ الہند نے فرمایا, حضرت امام شافعی کا اجتہاد بظاہر برحق ہے, امام حنیفہ کا بظاہر خطا ہے, لیکن خطا وہ مقابلہ حق ہے, اور جب خطا حق کے مقابلے میں ہو, مجتہد کی خطا ہو, اس خطا پہ ایک اجر ملتا ہے. کہ اگرچہ امام شافعی کے مسئلے پہ اجر کرے ملیں گے تب بھی جنت ہے, ابو حنیفہ کے مسئلے پہ عمل کریں گے تب بھی جنت ہے. اگر اس مسئلے پہ حق ادھر ہوگا تو دورہ اجر ملے گا, اگر حق ادھر مانیں گے اکارہ اجر ملے گا. ہم دونوں کو غلط نہیں کہتے, دونوں کو مسئلے کو اجر والا مانتے ہیں, دونوں کے مسئلے کو جنت والا مانتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارا امام ابو حنیفہ ہے, ہم دو اجر کی بجائے ایک کو, حق کی بجائے خطا کو ترجیح دیں گے. کیوں؟ مقلد جو امام ابو حنیفہ کے ہیں, حق کے مقابلے میں باطل کو نہیں مانا, ارے جنت کے مقابلے میں جہنم کو نہیں مانا, نیکی کے مقابلے میں گناہ کو نہیں مانا. مجتہد برحق اور مجتہد مخطی, اگر ایک طرف دو اجر ہے, ایک طرف ایک اجر ہے, اجتہاد پر حق ہو, اللہ اجتہاد پہ تو اجر دیتا ہے, اور اگر اجتہاد کرے فَخْتَ فَلَهُ اجرن, ایک اجر ملتا ہے. اگر حق کے مقابلے میں باطل آئے, باطل پہ گناہ اور جہنم ملتی ہے. اگر حق کے مقابلے میں خطا آ جائے اور مجتہد کی خطا پہ اجر اور جنت ملتی ہے. حضرت شیخ الہند نے فرمایا, حضرت امام شافعی کا اجتہاد بظاہر برحق ہے, امام حنیفہ کا بظاہر خطا ہے, لیکن خطا وہ مقابلہ حق ہے, اور جب خطا حق کے مقابلے میں ہو, مجتہد کی خطا ہو, اس خطا پہ ایک اجر ملتا ہے. کہ اگرچہ امام شافعی کے مسئلے پہ اجر کرے ملیں گے تب بھی جنت ہے, ابو حنیفہ کے مسئلے پہ عمل کریں گے تب بھی جنت ہے. اگر اس مسئلے پہ حق ادھر ہوگا تو دورہ اجر ملے گا, اگر حق ادھر مانیں گے اکارہ اجر ملے گا. ہم دونوں کو غلط نہیں کہتے, دونوں کے مسئلے کو اجر والا مانتے ہیں, دونوں کے مسئلے کو جنت والا مانتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارا امام ابو حنیفہ ہے, ہم دو اجر کی بجائے ایک کو, حق کی بجائے خطا کو ترجیح دیں گے. کیوں؟ مقلد جو امام ابو حنیفہ کے ہیں, حق کے مقابلے میں باطل کو نہیں مانا, ارے جنت کے مقابلے میں جہنم کو نہیں مانا, نیکی کے مقابلے میں گناہ کو نہیں مانا. مجتہد برحق اور مجتہد مخطی, اگر ایک طرف دو اجر ہے, ایک طرف ایک اجر ہے, ہم نے دوڑے اجر کو چھوڑ کے ایک اجر کو, ارے وہ بھی جنت ہے, یہ بھی جنت ہے, وہاں بھی اجر ہے, یہاں بھی اجر ہے, یہ نہیں کہ وہاں جنت اور یہاں جہنم ہے. اگر حق بمقابلہ خطا ہو اجر اجران, حق بمقابلہ باطل ہو اجر اور جہنم ہے. امام شافعی کا اجتہاد بھی ٹھیک ہے, ابو حنیفہ کا بھی ٹھیک ہے. شیخ الہند فرماتے ہیں, اس مسئلے پر امام شافعی کا اجتہاد مانے تو دوڑا اجر, امام حنیفہ کا مانے تو اکارہ اجر. جوڑا اجر بھی جنت میں لے کر جائے گا, اکارہ اجر بھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانے والے صحابے وہ بھی جنت, حضرت معاویہ کے ساتھ جانے والے وہ بھی جنتی. ہم نے کہا حضرت علی مجتہد مصیب ہیں, حضرت معاویہ مجتہد مخطی ہیں, لیکن ان کے اجتہاد پہ جس نے عمل کیا وہ دونوں جنت میں جائیں گے. جس طرح دو صحابہ میں اختلاف ہو جائے اجتہاد کرے تو دونوں جنتی, اگر دو مجتہد میں اختلاف ہو جائے تو دونوں جنتی. ان دونوں صحابہ کے ساتھ قافلے میں شریک سارے جنتی, ان مجتہد کے پیچھے چلنے والے سارے مقلد بھی جنتی. نہیں جنتی, ایک غیر مقلد کہنے لگا, میں نے شاید بتایا تھا آپ کو, ایک ہوتا ہے مناظر, ایک ہوتا ہے جٹ جفا, یاد ہے؟ ایک ہوتا ہے مناظر اور ایک ہوتا ہے جٹ جفا. ایک غیر مقلد آیا نا تو ایک حنفی اور مقلد کو تنگ کرنے لگا, کہتا ہے بھائی تقلید شرک ہے, تقلید کفر ہے, تقلید شرک ہے. اس حنفی بچارہ عام آدمی تھا, عالم تو نہیں تھا. اس نے کہا یار مجھے یہ بتا, مقلد جو مشرک ہیں امام احمد بن حنبل کے بھی, امام شافی کے بھی, امام مالک کے بھی؟ کہتا ہے جی ہاں سارے آئمہ کے مقلد مشرک ہیں. اچھا اس نے مجھے کہا کہ یہ بتا قیامت کے دن صفے کتنی ہوگی, کہتا ہے 120. انہوں نے کہا ان صفوں میں سے ہمارے نبی کی صفے کتنی ہوگی, ہمارے نبی کی امت کی؟ کہتا ہے 80. کہتا ہے ان میں جو جنت میں جائیں گے, اب ادھر 120 ہے ادھر 80 ہے, ہمارے پیغمبر کے لوگ, تم نے کہا شافی بھی مشرک, حنفی بھی مشرک, مقلد یہ سارے مشرک, وہ 80 صفحہ پہ تیرے پیورا کے پوریاں کرنی ہیں. یہ سارے تو مشرک ہو گئے نا, تو پھر جنت میں کس نے جانا ہے تو بتا تو صحیح. اللہ کے نبی فخر کرتے ہیں, فرمایا کہ میں کثرت اپنی امت کی کثرت پہ فخر کرتا ہوں, میرے امتی جنت میں حضور کے زیادہ جائیں گے. تو کہتے ہیں سارے جنمی بالکل اسی طرح. میں شیخوپورہ میں گیا تو جن کے گھر میں کھانا تھا مجھے کہتے ہیں جی مولانا ہم نے آپ سے بچہ ملانا ہے, 7 سال کا لڑکا تھا. میں نے کہا بلاؤ. وہ لڑکا ملا. میں نے کہا بھائی اتنی خصوصیت جو تم لائے ہو تو وجہ کیا ہے؟ اس نے بڑی عجیب بات کی ہے. یہ عبد الباسر شیخوپوری کو سنانا جب آئے یا اس کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہیں تو ان کو سنانا. اس نے کہا بھائی یہ بتاؤ, وہ بچہ کہتا ہے ان کے گھر میں ایک عورت ہی ہوتی غیر مقلدن. اب غیر مقلدن ہو یا غیر مقلد ہو باز نہیں آتے, جہاں ان کا بس لگے گا چھیڑ چھاڑ ضرور جاری رکھیں گے. جب جواب آئے گا نا پھر کہیں گے نہیں ہمارا شہر پر امن تھا, انفیوں نے خراب کیا ہے. چھیڑ چھاڑ تم نے کیا خراب انفیوں نے کیا. وہ غیر مقلدن بھی آ کے لگ گئی, تم رفع الیدین نہیں کرتے, تم اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے, تم ٹانگیں چوڑی کر کے نماز نہیں پڑھتے. یہ بحث اس نے بھی شروع کر دی. وہ چھوٹا بچہ اپنی ممانی سے کہنے لگا, کہتے مامی مجھے تو یہ بتا یہ تقلید کرنا ایمان ہے یا شرک ہے؟ ممانی کہتے میرا پتر تقلید کرنا شرک ہے. انہوں نے کہا بھائی تقلید کرنا تو شرک ہوا, تو ہو گئی مومنہ اور میرا مامو مقلد ہوا مشرک. امامی دس میرے مامے نال تیرا نکاح ہویا یا نہیں ہویا؟ اے دس نا میرے مامے نال نکاح ہویا کہ نہیں ہویا؟ اگر نکاح نہیں تو اپنے پیکے جا, اگر نکاح ہے تو پھر میرے مامے نو مومن تو مان لینا. کہہ دو اس کے بعد ہمارے گھر میں بحث ختم ہو گئی. صبح تم بھی ان سے پوچھو جو کہتے ہیں تقلید شرک ہے. انہیں کہنا بیٹا تو اب غیر مقلد بنانا, تیرا باپ تو مقلد تھا تیری ماں بھی مقلد تھی, یہ بتا دونوں جو مشرک تھے یا کافر تھے؟ تو مشرک کے گھر میں تو پیدا اب مومن ہوا نا. اگر تقلید کرنا شرک ہے تو یہ جو نکاح آج دیوبندی اور غیر مقلدوں کے ہیں پھر یہ کفر اسلام کا نکاح ہوگا نا, یہ شرک اور ایمان کا نکاح ہوگا. تو بھلا مشرک کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ تو یا تمہیں تقلید کو ایمان کہنا پڑے گا یا تم حنفیوں کے ساتھ ہونے والے نکاح کی برات کا اعلان کرو گے. تم میں سے ایک موقف کے اختیار کرنا پڑے گا. بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بات ٹھیک ہے نا. ان سے پوچھو نا, اگر کسی کی والدہ اور والد میں اختلاف ہو, ایک غیر مقلد ہو اور ایک مقلد ہو, ان سے پوچھا کرو بھائی تمہارے ماں باپ کا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں؟ مقلد تو مشرک ہے, مشرک کے ساتھ تو نکاح نہیں ہوتا. جب تک تم نے ستا پہ ان کو نہیں لانا اس وقت یہ تمہارے سر کو کھاتے رہیں گے. خیر توجہ رکھنا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے الرف الشزی کا حوالہ یہی دیا نا. ہم نے کہا جس طرح حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں مشتد اور دونوں جنتی ہیں, بالکل اسی طرح حضرت امام شافی امام منیفہ دونوں جنتی ہیں. مجتہد مصیب ہے تب بھی جنتی, مجتہد مختی ہے تب بھی جنتی. ثواب کو چھوڑ کے خطا کو لیا تو دور اجر کو چھوڑ کے ایک اجر کو لیا, یہ تو دونوں جنت میں ہے نا, تو پھر اعتراض والی کون سی بات ہے؟ توجہ رکھنا, دوسرا حوالہ آ گیا. کہتا جی ہمارے اہل حدیث تو یہ بات کہتے ہیں کہ جی گستاخ رسول کی سزا قتل ہے, لیکن حنفی نہیں کہتے گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. وہاں تم نے البحر الرائد کا حوالہ دیا اور تم نے دجل سے کام لیا, تم نے جھوٹ سے کام لیا. میں تمہیں آج بھی کہتا ہوں عبد الباسط شیخوپوری کو بلا لو, ایک سٹیج تم سجا لو, مناظرے کا میدان سجا دو, میں تمہیں ثابت کر دوں گا اناف کے یہاں گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. اور تم ثابت کر دو اناف کے یہاں گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے. البحر الرائد کے مصنف نے وہاں بحث ہی اور چھڑی ہے, اس نے یہ بحث نہیں چھیڑی. اگر پیغمبر کو گالی دے سزا قتل ہے یا سزا قتل نہیں ہے, صرف بحث یہ چلی ہے اگر ایک کافر ذمی ہو اور وہ جزیہ ادا کرتا ہو, وہ جزیہ دینا چھوڑ دے, آیا اس کی وہ آدمی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اگر کافر ذمی ہو اور وہ زنا کر لے تو زنا کرنے سے کیا حاکم سے اس کا ہاتھ ختم ہوگا یا نہیں ختم ہوگا؟ اگر وہ پیغمبر کو گالی دے دے علیہ باللہ, کیا وہ حاکم کے ہاتھ میں رہے گا یا نہیں رہے گا؟ وہ بات تو یہ چھیڑی ہے اور تو نے نئی بات چھیڑ دی ہے کہ جی اناف کے گستاخ رسول کی قتل نہیں ہے. حنفیت کی معتبر ترین کتاب فتاوے کی فتاوہ شامیہ ہے, جس کے مصنف کا نام علامہ ابن عابدین شامی ہے. ہر دال افتاء میں رسائل ابن عابدین کتاب موجود ہے. اس میں رسالہ امام ابن عابدین شامی کا تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر احد الانام, وہاں پر یہ تاریخ موجود ہے کہ گستاخ رسول یہ کافر ہے اور اس کی سزا قتل ہے. علماء دیوبند علماء بریلوی بھی اس بات کے قائل ہیں. میں کہتا ہوں اگر تم یہ سمجھتے ہو علماء دیوبند کے ہاں گستاخ رسول کافر نہیں ہے. ایک مثال تم بھی دے دو, کسی دھرتی پہ تم نے بھی کسی گستاخ رسول کو مارا ہو, جو بند بھی مثال دے دیں گے اور بریلوی بھی مثال پیش کر دیں گے, لیکن کوئی تم بھی مثالیں پیش کر دو نا, سوائے اس کے کہ مارنے والا تو عامر چیمہ تھا اور تم نے بینر صرف لگا کے یہ چودراہٹ جھوٹی سجائی ہے. چودراہٹ کون سجائی؟ کہتے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے, تم نے کس حرمت رسول کے قاتل کو قتل کیا کچھ ہمیں بھی بتاؤ نا. اگر یوسف کا ذات نے دعویٰ کیا ہے اس کا قاتل کون تھا ہمیں بھی اس کا نام بتاؤ نا. اگر یہاں پہ رنگیلا رسول کتاب لکھی ہے اس کا قاتل غازی علم الدین کون سا غیر مقلد تھا کوئی ہمیں بھی تم نام بتاؤ نا. ارے اگر عامر چیمہ وہاں یورپ تک پہنچا ہے دشمن خدا کو قتل کرنے کے لیے, غیر مقلد تو وہ بھی نہیں تھا, تمہاری تاریخ میں کتنے وہ لوگ گزرے ہیں جو گستاخ رسول کو قتل کر کے جنت پاتے رہے. تم نے ان عاشقان کو گالیاں تو دی ہیں لیکن آج تک تمہارے مقدر میں کسی گستاخ رسول کا قتل نہیں ہے. اور ڈسکے کے سنیو, آج تم پرانے بینر اٹھا کے دیکھ لو, جگہ جگہ چوک چوک پہ بینر لگائے ہیں جماعت و دعویٰ نے اور بینر لگائے ہیں ان غیر مقلدوں نے, بڑے بڑے بینر لگائے اوپر یہ لکھ دیا حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے, لیکن تم نے پورے بینر پہ مسجد نبی کی تصویر تم نے دی ہے, تم نے اس بینر پہ مدینے کی کھجور کی فوٹو دی ہے, لیکن تم نے اس مسجد نبی میں ارے جس کی حرمت پہ جان قربان کی جاتی ہے اس کے روزے کی تصویر نہیں دی ہے. تم جاؤ صبح جماعت و دعویٰ کا رسالہ دیکھ لو, پیغمبر کے روزے کی فوٹو تمہیں نہیں ملے گی. ارے تم بینر دیکھ لو, پیغمبر کے روزے کی فوٹو تمہیں نہیں ملے گی. غیر مقلدین کی کتب اٹھا کے دیکھ لو, تمہیں ان کے روزے کی کبھی تصویریں نہیں ملے گی. اور اسی عبد الباسط شیخ ابوئی نے تمہاری مسجد پہ بیٹھ کے ایک حوالہ دیا اور کتاب کا نام پیش کیا, صحیح سنن نسائی. کہتے ہیں اس ایک شخص نے کمال کیا, علامہ ناصر الدین البانی نے اس نے نسائی کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا, جس میں ضعیف روایات تھی ضعیف سنن نسائی الگ کر دی ہے, صحیح روایات تھی صحیح سنن نسائی الگ کر دی ہے. یہی ناصر الدین البانی وہی بدبخت شخص گزرا ہے, کہتے ہیں مدینہ منورہ کی بدعات میں سے ایک پیغمبر کی مبارک قبر بھی ہے. یہی البانی جس کا تو نے حوالہ دیا, کہتے ہیں مدینہ منورہ میں جو بدعات ہیں ان میں سے ایک بدعت پیغمبر کی, بولیے نا, کہتے ہیں پیغمبر کی.
اور روضہ الندیہ میں تمہارے مولویوں نے لکھا ہے, کہتے ہیں ہر قبر کو گرانا واجب ہے خواہ وہ پیغمبر کی قبر ہی کیوں نہ ہو. ارے بدبخت انسان جو پیغمبر کی قبر کو گرانا واجب کہہ دے اسے گستاخ رسول کہتے ہیں یا عشق رسول کہتے ہیں. جو یہ بات کہتے عمر ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے وہ گستاخ رسول ہے یا عشق رسول ہے. میرے دوستو کبھی تم نے غور کیا؟ ارے تم اٹھا کے تو دیکھو. میں کہتا ہوں یہی محمد جونا گھڑی جس کا ترجمہ آج سعودیہ سے چھپ رہا ہے کوئی آدمی اس ترجمے کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی محمد جوناگڑھی اپنی کتاب طریق محمدی میں بکواس کرتا ہے, کہتے تم ائمہ متبوعین کی بات کرتے ہو, توجہ رکھنا, کہتے تم ائمہ کی بات کرتے ہو, تم صحابہ کی بات کرتے ہو, اگر بغیر وحی کے نبی بولے ہم محمد کی بات کو بھی نہیں مانتے.
کیا بات, عشق رسول تو ہوا نا, عشق رسول ہوا. کہتا ہے اگر حضور بھی بغیر وحی کے بات کرے ہم پیغمبر کی بات کو بھی نہیں مانتے, بتا پھر بدبخت تو کس کی بات کو مانتا ہے. کہتا ہے عمر کی رائے کوئی حجت نہیں ہے, صحابہ کی رائے کوئی حجت نہیں ہے, اس کو عشق پیغمبر کہتے ہیں. میں کہہ رہا تھا تم نے البحر الرائق پہ جھوٹ بولا ہے, وہاں مسئلہ اور تھا, تم نے مسئلہ اور بیان کیا ہے. نمبر تین, تم نے کتاب کا حوالہ دیا, کہتا ہے یہ حنفیت کی کتاب ہے مسلم الثبوت, اور اس کتاب میں لکھا ہے تقلید کما ہوتا ہے قبول قول الغیر من غیر حجت, بغیر دلیل کے غیر کی بات کو مان لینا تقلید ہے. توجہ رکھنا, کہتے ہیں غیر کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا یہ تقلید ہے. پھر کہنے لگا او غیر کنو آندے نے نبی دے علاوہ نو غیر آندے نے. باجی وہ عقل دی ہوئی نا, نہیں سمجھے, عقل لکھو. عبارت کیا ہے؟ قبول قول الغیر من غیر حجت, تقلید کا معنی غیر کی بات کو بغیر دلیل کے. کہتا ہے غیر تو نبی کہتا ہے نہیں نہیں, اور غیر دا مانا ہوتا ہے نبی تو علاوہ کسی اور دی مننا, اور عقل کے اندھے اس کا معنی یہ تھا دوسرے کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا,
تو میں اور ہوں، نبی الگ ہے، میں اور ہوں، صحابی الگ ہے، میں اور ہوں، مجتہد الگ ہے، یعنی اپنی بات نہیں دوسرے کی بات کو ماننا، یہ تقلید ہے. تو قبول قول الغیر میں، غیر کے لفظ میں تو پھر نبی بھی ہوگا، غیر کے لفظ میں صحابی بھی ہوگا، غیر کے لفظ میں امام بھی ہوگا. یہ جو تم نے کہا نہیں جی قبول قول الغیر، یہ غیر کا ترجمہ تو نے اپنی طرف سے کیا اور پھر تو نے غلط ترجمہ کیا. توجہ رکھنا، اس کا ترجمہ نہیں تھا کہ غیر کی بات کو بغیر دلیل ماننا. توجہ رکھنا، دو باتیں الگ ہیں. ایک ہوتا ہے کہ دوسرے کی بات بات دلیل ہو مگر دلیل نہ مانگنا اور اس کے مسئلے کو مان لینا، اور ایک یہ ہے کہ دوسرے کی بات بغیر دلیل کے ہو اس بات کو مان لینا. دونوں میں فرق ہے، بلا دلیل بات دوسرے کی اس کو ماننا یہ بات الگ ہے، لیکن بات دوسرے کی ہو اور بات دلیل ہو اور دلیل کا مطالبہ نہ کیا جائے یہ ماننا الگ ہے. مسلم الثبوت کتاب تو میرے مسلک کی ہے، تو نے میرے مسلک کی عبارت کو پڑھ کے ارے ترجمہ تو نے غلط کیا ہے. آؤ توجہ کرنا، ڈسکا کے سنیو، اگر غیر مقلدو تم سٹیج لگاؤ، میرے ذمے آ گیا، میں غیر مقلدین کی کتب سے ثابت کروں گا. تقلید کرنا واجب ہے، غیر مقلدین کی کتب سے ثابت کروں گا، بعض مقامات پہ تقلید کرنا ضروری ہے، تقلید کے وجوب کا مسئلہ. اگر غیر مقلدین کی کتب سے پیش نہ کرو تو میری شکست ہوگی، اگر پیش کر دوں پھر تیری شکست ہوگی. گل ٹھیک ہے، کبھی سٹیج لا کے تو دیکھو نا، میں غیر مقلد کہتا ہوں کبھی لگا کر تو دیکھو نا. توجہ رکھنا، البحر الرائق کا والا دیا، مسلم الثبوت کا والا دیا، العرف الشذی کا والا دیا. میں نے کہا بھائی تو نے عبادتیں پڑھی کون سی ہیں؟ اللہ کا بندہ کاش کچھ میں تجھ میں عقل ہوتی اور تھوڑی سی بات تو دلیل سے کر لینا. توجہ رکھنا، میں بات کو سمیٹتے ہوئے بات کہنے لگا ہوں. میں نے کہا توجہ رکھنا، تم نے ہمارے اوپر اعتراض کیے، میں بحث سمیٹتا ہوں. عبد الباسط شیخ پوری نے البحر اور رائے کی عبارت کو پیش کیا، میں نے اس کا جواب دیا، بحث الگ ہے، تو نے بحث الگ چھیڑی ہے، تقلید کا معنی مسلم الثبوت تو نے ترجمہ غلط کیا ہے. میں کہتے اس کا ترجمہ یہ تھا کہ کسی مجتہد کی بات بات دلیل ہو اس سے دلیل مانگے بغیر آدمی بات تو مان لے تقلید ہے. نمبر دو، نمبر تین، الرف الشذی، تو نے شیخ الہند کی بات پیش کی ہے. میں نے کہا اجر اجران کا مطلب تھا لیکن تو نے حق اور باطل بنا کے پیش کیا. نمبر چار، میں نے کہا جو تم نے حوالہ جات پیش کیے، تقلید کی شرعی حیثیت حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی، کہتا ہے صفحہ 92 پہ مولانا تقی عثمانی نے یہ بات لکھی ہے، مگر تو نے حضرت کی بات جو غلط نقل کیا ہے، سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کیا ہے. تقلید کی شرعی حیثیت میں حضرت شیخ الہند نے تقلید میں مستقل دلائل فرمائے ہیں اور تقلید کی وجوہ لکھی ہے، کن کن مقامات پہ تقلید ہوتی ہے. یہ چار کتابیں تو نے ٹوٹل پیش کی ہیں. تقلید کی شرعی حیثیت کا جواب آج تک تم سے بن نہیں سکا، تم نے توڑ موڑ کے باتیں پیش کی ہیں. تم نے ٹوٹل چار عبادتیں پیش کی تھی نا، اس کے بعد جو تم نے الزام تو نہیں لگایا. توجہ رکھنا، تم نے کہا جی قرآن کو چھوڑ کے ابا اجداد کی بات کو ماننا یہ جرم ہے. میں نے کہا تو نے بات تو غلط پیش کیا ہے، ابا اجداد عقل مند ہدایت یافتہ ہو ان کی بات کو ماننا ایمان ہے. تم نے کہا صرف اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی کرنی چاہیے، میں نے قرآن سے ثابت کر دیا اللہ اللہ کے رسول کے علاوہ اولی الامر کی اطاعت بھی کرنی چاہیے. تم نے کہا ارے آناف جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ کے تقلید کو مانتے ہیں. میں نے کہا قرآن کو لے کر تقلید کرتے ہیں، ہم قرآن کو چھوڑ کے تقلید قتل نہیں کرتے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا تم نے نام پیش کیا، میں نے ان سے قرآن کی آیت کی تفسیر ترک رفع الیدین کے پیش کر دی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا تم نے نام لیا، میں نے انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے میں نے آپ کے سامنے 20 رکعت تراوی مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کر دی ہے. جو تم نے اعتراضات کیے تھے ان کے جوابات تو میں نے دے دیے. دسکا کے سنیے، توجہ کرنا، اب میں کلچ چھوڑنے لگا ہوں عبد الباسط شیخ پوری کے اوپر. میرے سوال کا جواب تم نے دیکھ کر جانا ہے، میں انتظار کروں گا کہ میرے سوالات کا جواب تم کب دیتے ہو. نمبر ایک سوال میرا یہ ہے، تم نے کہا اللہ اللہ کا رسول حجت ہے، مجھے تم یہ بتاؤ کیا صحابہ پیغمبر حجت ہیں یا حجت نہیں ہے؟ اگر صحابہ پیغمبر حجت نہیں ہے پھر میں تمہیں رافضی اور شیعہ کہوں گا. اگر صحابہ پیغمبر حجت ہے تو تم نے صحابہ پیغمبر کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ نمبر دو، تم نے کہا اللہ اللہ کا رسول ہی حجت ہے، پھر اجماع امت دلیل شرعی ہے؟ اگر دلیل شرعی ہے تو تم نے بیان کیوں نہیں کیا؟ اگر دلیل شرعی نہیں ہے. تمہارا زبیر نزئی معنی الحدیث رسالہ نکالتا ہے, کہتا ہے قرآن و سنت, قرآن و حدیث اور اجماع کی عبارت تری کے لیے میں نے اس رسالے کو پیش کیا ہے. نمبر تین, اگر فقہا کی بات ماننا دین کا حصہ ہے, تم نے اولی الامر کو حذف کیوں کیا ہے؟ اگر فقہا کی بات ماننا دین کا حصہ نہیں ہے, پھر قرآن نے اولی الامر کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ نمبر چار, جو بات میں کہنا چاہتا ہوں, تم نے کہا ارے مکہ, تم نے کہا جی مکہ مکرمہ میں پہلے چار مسلح بچتے تھے, میں سوال تمہارے ذمہ چھوڑ جاؤں گا, چار مسلح بچتے تھے لیکن جب وہابیوں کی حکومت بنی ہے انہوں نے چار مسلح چھوڑ کے ایک مسلح بنا دیا ہے. ارے اس حکومت کو قائم کرنے والے جو لوگ تھے, مجھے تم یہ بتاؤ اس امام کا نام محمد بن عبد الوہاب تھا؟ اگر محمد بن عبد الوہاب غیر مقلد ہوگا میں مسلک اہل حدیث قبول کرنے کا اعلان کر دوں گا, لیکن اگر محمد بن عبد الوہاب حنبلی المسلک ہو پھر تجھے غیرت کرنی چاہیے اور ایک مقلد کے طرف تجھے نسبت کرتے ہوئے شرم اور حیا کرنی چاہیے. جب چار مسلح تھے جب بھی مقلدین کے تھے, اگر آج ایک مسلح ہے تب بھی مقلدین کا ہے, تمہارا کل بھی نہیں تھا تمہارا آج بھی نہیں ہے. توجہ رکھنا, توجہ, تمہارا کل بھی مسلح نہیں تھا تمہارا آج بھی مسلح. بولیے نا, محمد بن عبد الوہاب کون ہے؟ مقلد کون ہے؟ حنبلی, حنبلی. محمد بن عبد الوہاب کون ہے؟ حنبلی. اور آؤ غیر مقلدوں, میں تمہیں چیلنج کر کے جا رہا ہوں. آج سعودیہ میں ملک عبداللہ نے ہے تو کبار العلماء بنائی ہے جسے تم اسلامی نظریاتی کونسل کہتے ہو, اس میں چار مسالک کے علماء کی نمائندگی ہے. نمبر ایک امام منیفہ, نمبر دو امام مالک, نمبر تین امام شافی, نمبر چار امام احمد بن حنبل. سعودیہ کی اخبارات میں خبریں چھپ چکی ہیں. ارے ملک عبداللہ نے حیات و کبار العلماء میں چار مسلک کے علماء کو لیا ہے, تمہارا وجود تک نہیں ہے, تمہارا وجود تک نہیں ہے وہاں پہ, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ محمد بن عبد الوہاب کون تھا؟ حنبلی کون تھا؟ بولیے کون تھا؟ اور میرے ذمے, میرے ذمے مدینہ منورہ میں آج بھی مسجد موجود ہے جس مسجد کا نام مسجد امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اور آگے چلیے, آگے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, تم ہمیں مشرک کہتے ہو. ارے وہ سعودیہ والے جن کو تم غیر مقلد جھوٹ بول کر کہتے ہو, ان سعودیہ کی یونیورسٹیوں میں عقیدے کی کتاب داخل نصاب عقیدہ تو تحاویہ ہے جو امام ابو جعفر علی حنبلی حنفی کی ہے. کس کی ہے عقیدے کتاب؟ کس کی ہے؟ ارے اس سے بڑی بات کہتا ہوں عوام کے لیے, اس سے بڑی بات, اللہ تم سب کو مدینہ منورہ لے جائے. آمین. اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے. میں نہیں کہتا آمین اونچی آواز سے, آپ آہستہ ہی کہو آمین. نماز میں ہو تب بھی آہستہ, اور آمین بیان میں ہو تب بھی آہستہ. آمین آہستہ ہی ہوتی ہے. یہ ہمارے ان پڑھ نعت خوان کرتے ہیں اونچی آواز سے, اونچی آواز سے. پھر ان پڑھ خطیب یہ بات کہتے ہیں نہیں بھائی نماز چوبے تھے آمین مٹھی تقریر چوبے تھے اونچی. نہیں, آمین نماز میں ہو تب بھی آہستہ, نماز کے علاوہ ہو تب بھی آہستہ. آمین آہستہ ہی ہوتی ہے. توجہ رکھنا, اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے. مدینہ منورہ میں آپ جائیں کرنا نا لو, اب تم توجہ رکھنا, مدینہ منورہ اللہ سب کو لے جائے. ادھر دیکھو یہ قبلے کی جگہ ہے, قبلہ یہ مسجد ہے, مسجد نبوی میں چھتریاں ہیں جو خالی جگہ ہے نا. توجہ رکھنا, یہ چھتریوں کا پہلا خلا, وہاں جائیں اور جا کر قبلے سے مخالف سمت کی طرف دیکھیں, وہاں اصحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ پیغمبر کا روزہ اور پیغمبر کی سیدھ میں پہلا نام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت, امام مالک بن انس, امام محمد بن ادریس, امام احمد بن حنبل. اگر پیغمبر کے روزے کی سیدھ میں ابو حنیفہ کا نام آج بھی درج نہ ہو میں مسلک بدل جاؤں گا. اگر ابو حنیفہ کا نام ہو تیرے ثناء الامرت سری کا نہ ہو تو پھر تو بھی بدل جا. نہیں سمجھے؟ تو بھی بدل جا نا. آندہ شیخ الاسلام ثناء الامرت سری اور اعتراض کیا, کہتا ہے انہ دی نماز انفی تے ساڑی محمدی, نہ میرا پتر کیوں جھوٹ بولنا ہے, ثناء الامرت سری کتاب لکھی, نام تفسیر سنائی, تفسیر تفسیر محمدی رکھنا, سنائی کی ہوتی ہے تفسیر قرآن کی, نام تفسیر فتوے کی کتاب, نام فتاوا سنائیا واجیوا. مفتی عبد الستار کراچی والا فتاوہ نام فتاوہ ستاریہ شیخ الکل فل کل میاں نذیر حسین دہلوی کتاب لکھی فتاوہ نذیریہ ہم نماز حنفی لکھے تیرے پیٹ میں درد اٹھتا ہے اور تیرا امام الکل فتاوہ نذیریہ لکھے تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں نہیں اٹھتا نہیں سمجھے تفسیر سنائی پہ بھی ایک تقریر کرنا کیا سنا اللہ امرتسری نے غلط لکھا ہے ہم تفسیر سنائی نہیں تفسیر الہی کہتے ہیں کیا ہے نا قرآن کی تفسیر ہے نا کیا تفسیر الہی کہتے ہیں کو گل سمجھ آئی میں پوچھ رہا تھا میرے اعتراض بھی نوٹ کر لو نا نمبر ایک میں گنوا کر بات ختم کر دو نمبر ایک اصحاب پیغمبر حجت ہیں یا نہیں بولیے نا اگر حجت ہے تو تذکرہ کیوں نہیں کیا اجماع امت حجت ہے یا نہیں حجت ہے تو تذکرہ نمبر تین اگر فقہا کی بات ماننا دین نہیں ہے اولی الامر کیوں ہے اگر قرآن میں اولی الامر ہے تو تو نے پڑھا کیوں نہیں محمد بن عبد الوہاب کو تو نے غیر مقلد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے محمد بن عبد الوہاب غیر مقلد نہیں ہے وہ کون ہے بولیے وہ کون ہے اور تو بھابیاں جو نعرے مروائے نا بھابیوں کے نعرے مروائے اٹھا بھی ہے کہ نصاب میں کتاب شامل ہے تاریخ پاکستان صفحہ 194 پر موجود ہے کہ غیر مقلدین کو نہیں انگریز وہابی مجاہدین کو کہتا تھا اور غیر مقلدین نے درخواست دی ہم تمہارے خلاف نہیں لڑتے ہمیں وہابی مت کہو ہمارا نام اہل حدیث الاٹ کرو آج وہابی آخ نے تیرے پیو درخواست دیتی سانو وہابی نہ آخو نہیں سمجھے تیرے پیو محمد حسین بٹالوی درخواست سانو وہابی ناکو آج آخنے سعودیہ کے وہابیین سے تمہارا دور کا تعلق بھی نہیں ہے تو میں کہہ رہا تھا نمبر ایک اجماع صحابہ حجت ہے تو نے تذکرہ کیوں نہیں کیا اجماع امت حجت ہے تو نے تذکرہ کیوں نہیں کیا فقہا کی بات دین ہے اور الامر میں تو کیوں حذف کر گیا محمد بن عبد الوہاب حملی ہے تو نے جرم کیا جو ان کو بلا وجہ غیر مقلد کہہ کے اپنی طرح منسوب کرنے کی کوشش کی ہے اسی طرح تفسیر سنائی فتاوی سنائیہ اور فتاوی نذیریہ فتاوی نذیریہ یہ جو میں نے کتابوں کے حوالے پیش کیے تو جس طرح حنفی نماز پہ اعتراض تھا فتاوی نذیریہ پہ بھی اعتراض ہے لیکن تو نے اتنے اعتراضات کو کیوں بیان نہیں کیا پھر تو نے یہ بات کہی ہے ابن عباس پیغمبر کے گھر میں رہ کے نماز پڑھتے اس نے پیغمبر کی 20 رکعات بیان کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن کی آیت کی تفسیر ترک رفع الیدین سے کرتے ہیں تو نے کیوں نہیں مانا اور میں آخری سوال نکل کر کے جا رہا ہوں اس سوال کو تم یاد رکھ لو اب بار بار بحث ہو رہی ہے چونکہ رمضان المبارک قریب آ گیا تراویح پر بحث چھڑ جانی ہے یہ سوال ذہن نشین کر لو ہم تراویح 20 رکعت پڑھتے ہیں لیکن غیر مقلد تراویح نہیں پڑھتا وہ تراویح بالکل نہیں پڑھتا وہ جھوٹ بولتا ہے جو تمہیں تراویح کہتا ہے اس کی وجہ تراویح اس نماز کا نام ہے کہ پہلے آپ 4 فرض پڑھے پھر آپ 2 سنت پڑھے اور پھر تراویح پڑھے پھر 3 وتر پڑھے اور صبح اٹھے تو تہجد پڑھے ارے تہجد الگ نماز ہے تراویح الگ نماز ہے لیکن غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ نہیں رمضان المبارک کے علاوہ رات میں نفل پڑھے تو نام تہجد ہے رمضان المبارک کی رات میں نفل پڑھے تو نام تراویح ہے یہ تراویح کو مستقل نماز نہیں مانتا یہ تراویح اس لیے کہتا ہے تاکہ تمہارے جوتوں سے بھی بچ جائے اور تراویح سے جان بھی چھوٹ جائے پڑھے گا تہجد لیکن نام تراویح رکھے گا توجہ رکھنا تمہارا جس غیر مقلد سے چاہے صبح مسئلہ پوچھ لینا وہ کہتے تراویح تہجد الگ نہیں ہے ارے تہجد ہی کا نام رمضان میں تراویح ہے ہم تراویح الگ پڑھتے ہیں ہم تہجد الگ پڑھتے ہیں ہم تراویح 20 رکعت پڑھتے ہیں یہ عبد الباسط شیخ پوری تمہارے شہر ڈسکے میں کیا کہہ گیا کہتے ساری تراویح نبی برگی میں نے کہا میرا چیلنج یہ ہے کہ تم جس کو تراویح کہتے ہو توجہ رکھنا تم تراویح 8 رکعت پڑھتے ہو تم با جماعت پڑھتے ہو تم پورا مہینہ پڑھتے ہو تم قرآن ختم کرتے ہو تم اپنی ہر مسجد میں پڑھتے ہو میرا چیلنج غیر مقلد تمہیں شرق سے لے کر غرب تک تمہیں شمال سے لے کے جنوب تک تمہارے کالے اور گورے کو تمہارے جاہل اور مولوی کو تمہاری عورتوں اور مردوں کو تمہارے بچوں اور بوڑھوں کو تمہارے فقیر اور امیر کو دنیا بھر کے سارے مغار مقلد اکٹھے ہو جاؤ میرے چیلنج کو قبول کرو عبد الباسط شیخو پوری تو زہر کا پیالہ پی کے مر سکتا ہے مگر دیوبندیت کے خاتم کا چیلنج قبول نہیں کر سکتا یہ جو تم تراویح پڑھتے ہو میرا چیلنج ہے پیغمبر کے صحابہ کو تم چھوڑ دو رضی اللہ عنہ تم نبی سے ثابت کرو تراویح 8 رکعت ہو تراویح بعد جماعت ہو تراویح پورا مہینہ ہو قرآن قرآن کا ختم ہو, ارے دنیا اسلام کی یار مسجد میں ہو, یہ پانچ باتیں تم صحابہ کو چھوڑ کے نبوت سے ثابت کر دو, میں تمہارے مسلک کو قبول کر لوں گا. اگر پیغمبر سے نہ ملے اصحاب پیغمبر کو حجت مان کے میرے مسلک کو تم قبول کر لو.
بات ٹھیک ہے غلط, بات ٹھیک ہے غلط ہے, بات سمجھ آئی؟ سوال یاد رکھ لو گے؟ کتنے سوال؟ پانچ. سوال یاد رکھ لو گے؟ بولیے نا. ادھر دیکھو میری طرف. آٹھ رکعت کتنی؟ یاد کرو کتنی. نمبر دو با جماعت, نمبر تین پورا مہینہ, نمبر چار قرآن دا ختم, نمبر پانچ ہر مسجد. کوئی یہ پانچ گلاں حدیث تو ثابت کر دو اسی سارے اہل حدیث. تے جے حدیث تو نہ لبن تے پھر کیوں جھوٹ بول دو کہ ساری نماز نبی والی؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو ہماری تراوی نبی والی؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ جن سے تم نے آٹھ رکعت پورا مہینہ با جماعت ہی ان کا نام لو نا, اگر وہ حجت نہیں ہے تو پھر یہ تراوی چھوڑ دو, اگر حجت ہے تو ان کے حجت ہونے کا اعلان کر دو. گل ٹھیک ہے غلط ہے؟ یہ تم سوال تو پوچھ لو گے نا ان سے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اہل سنت والجماعت کے مسلک پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ رکھو بھی, جانا نہیں. واہ جی واہ. کہتا ہے اگر تقلید کرنی ہے تو رسول اللہ کی کرو, اگر رسول اللہ کی نہیں کرنی ان کے صحابہ کی کر لو, صحابہ فقیہ نہ تھے, اگر فقیہ تھے تو تم امام صاحب کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ یہ سوال کرنے والا غیر مقلد وہ جاہل ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا تقلید کیوں کرتے ہیں اور کس کی کرتے ہیں. تقلید ایسے امام کی کرتے ہیں کہ جس کے اصول اور فروع, مسائل اور کلیات کتابوں میں لکھے ہوئے مل جائیں. حضرت امام ابو حنیفہ سے پہلے کسی بھی صحابی سے اصول اور فروع لکھے ہوئے کسی کتاب میں منقول نہیں ہیں. کتاب تم پیش کر دو, تقلید ہم کر لیں. اس لیے امام سیوطی کہتے ہیں انہ اول من دب من دبن علم شریعہ فو ابو حنیفہ تھا, جس نے سب سے پہلے ان کو مدون کیا اس کا نام امام ابو حنیفہ ہے. انگلی پر پخانہ لگا ہو تو تین دفعہ چاڑنے سے پاک ہو جاتی ہے, بیشتی زیور حصہ دوم, یہ کیسی فکر نا؟ استغفر اللہ, نہیں گھبرانے کی بات. اب توجہ رکھنا, دو مسئلے الگ الگ ہیں. ایک مسئلہ کہ انگلی پر نجاست لگی ہو تو چاٹ لینی چاہیے کہ نہیں. بیشتی زیور میں لکھا ہے کہ ممنوع ہے, نہیں چاٹنی چاہیے, یہ لکھا ہوا ہے اور یہ غیر مقلد پیش نہیں کرتے. اب مسئلہ یہ ہے, اگر انگلی پر نجاست لگی ہو پانی سے دھو دیں انگلی پاک ہو جائے گی؟ بولتے جائیں. اچھا اگر آپ اس کو ٹیشو پیپر سے اچھی طرح صاف کر دیں تو؟ کیوں, کوئی عجیب بات ہے؟ آپ پخانے کے لیے جائیں پانی نہ استنجا کر لیں تو صفائی نہیں ہوتی, تو انگلی کا کیا قصور ہے؟ یہ صاف پاک نہیں ہوتی بھائی. اگر آپ ٹیشو پیپر سے صفائی اچھی طرح کر دیں نجاست زائل ہو جائے, صاف ہو پاک ہوگی کہ نہیں؟ مٹی لگائیں تو پاک, ٹیشو لگائیں تو پاک, پانی لگائیں تو پاک. اور اگر کوئی آدمی انگلی کو چاٹ کر انگلی سے نجاست ختم کر دے, ایک ہے انگلی کا پاک ہونا, ایک ہے نجاست کا چاٹنا. نجاست کا چاٹنا جرم ہے, بیشتی زیور میں لکھا ہوا ہے. سوال اگر کوئی یوں کر لے انگلی پاک ہوگی یا نہ پاک؟ نہیں سمجھے, انگلی پاک ہوگی یا نہ پاک ہوگی, سوال تو یہ ہے نا. نہیں سمجھے, نجاست کو چاٹنا ممنوع ہے, کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ؟ اس میں کون سی غلط کی بات؟ حضرت تھانوی نے یہ نہیں کہا کہ تم نجاست انگلی سے چاٹو, کہا اگر کوئی یوں کر لے تو پھر انگلی پاک ہوگی یا نہیں ہوگی. تم ایک حدیث ثابت کر دو کہ نہیں بھائی انگلی اس سے پاک نہیں ہوگی. تمہاری فقہ کی کتاب میں مسئلہ لکھا ہوا ہے, اگر آٹا شراب میں گوندا جائے اور اس آٹے کو پکا کے روٹی کھا لی جائے, روٹی پاک ہے کیونکہ شراب خشک ہو گیا, اس کی حدیث تم دکھا دو. نہیں سمجھے, شراب میں آٹا گوندا اور روٹی پکائی اور کھا لی, کہتا روٹی پاک ہے کیونکہ شراب خشک ہو گیا, اس پر کوئی اعتراض نہیں. کہتے ہیں گودی میں بچے کو گودی میں اٹھا کر نماز جائز نہیں, کتے کے بچے کو گودی میں اٹھا کر نماز جائز ہے. در مختار کتاب و تھارت, تم نے جھوٹ بولا. در مختار میں یہ نہیں لکھا کہ بچے کو گودی میں اٹھا کر نماز جائز نہیں ہے, تم نے جھوٹ بولا. یہ کیا بولا ہے؟ کیا بولا ہے؟
اور یہ قطعن نہیں لکھا کہ کتے کو گودی میں اٹھا کر نماز جائے جائے، قطعن نہیں لکھا، یہ نہیں لکھا کہ کتے کو اٹھا کر نماز جائے جائے. میں بتاؤں گا کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، تمہاری فقہ کتاب میں لکھا ہے اگر آدمی کتے کو اٹھا کر نماز پڑھے تو نماز جائز ہے. ہمارے میں یہ نہیں لکھا، ہمارے میں لکھا ہے اگر کتا آدمی پر بیٹھ جائے تو نماز ہوگی یا نماز. اب مجھے بتاؤ اگر خشک کتا مسجد میں آئے اور چلا جائے، مسجد ناپاک ہوگی؟ پاک ہوگی یا ناپاک ہوگی؟ آپ بیٹھے آپ کی گود سے گزر جائے تو بولو نا، اگر بیٹھ جائے تو پھر اس میں نماز میں حرج کی کون سی بات ہے؟ اس میں یہ تو لکھا کہ آپ نے کتے کو اٹھا کے نماز پڑھی ہے. آدمی بیٹھا تھا اور کتا، میں نے کہا اگر مسجد سے گزر جائے اور کتے کے پاؤں گیلے نہ ہوں تو مسجد کو دھونا ضروری، کپڑے سے گزر جائے تو ضروری، اگر آپ کی گود سے پاؤں رکھ کے گزر جائے تو ضروری، اور اگر کتا تھا آپ نے نہیں بٹھایا تو جب اس کا وجود جب تک گیلا نہ ہو ناپاک ہے ہی نہیں، تو پھر اعتراض کا کیا معنی؟ اور فقہ نہیں کہتے ایسا کرنا چاہیے، فقہ کہتا ہے اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر. کسی مرد نے کسی عورت پر اپنی زوجہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور جھوٹے گواہوں کی بنا پر جج سے فیصلہ کرا لیا تو امام صاحب کہتے ہیں اس کی ہو جائے گی کتاب الحدود باب البتی فتاوی عالمگیری. اب دیکھو دجل کی حد ہے نا. ایک آدمی کہتا ہے کسی آدمی سے، توجہ رکھو، کہتا ہے ایک آدمی دعویٰ کیا کہ یہ میری بیوی ہے اور وہ عدالت میں جائے اور یہ دعویٰ کرنے والا گواہ ثابت کر دے اور جس کی بیوی تھی وہ گواہ ثابت نہ کرے، تو بیوی کس کی شمار ہوگی؟ جی یہ دندہ کس کا ہے؟ بولیے آپ کا، میرا میرا. اب یہ اگر یہ دندہ مجھ سے مولانا لے لیں اور یہاں کوئی موجود نہ ہو بس میں مجھ سے چھین لیں اور میں جا کر کہوں حضرت جی میرا ڈنڈا لے، کہتے نہیں میرا ہے، دو گواہ میرے کول نے، قاضی کی آگے کدھر؟ امام صاحب فرماتے ہیں بھی قاضی تو گواہ دیکھے گا. اگر ایک آدمی کی بیوی ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے اور ایک آدمی کی بیوی نہیں ہے، وہ گواہ پیش کر دے، فیصلہ کس کے آگ میں جائے گا؟ اس میں کیا کتاب کا کیا جرم ہے؟ اسے کہتے ہیں بیوقوف، اسے کیا کہتے ہیں؟ وابی. ہاں وابی. امام صاحب فرماتے ہیں اثر کا وقت دو مثل پر شروع ہوتا ہے. امام صاحب یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے، حضرت عمر اور تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ ایک مثل ہے. امام صاحب اس سلسلے میں حدیث کے خلاف گئے ہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے باب الابراد بزور عند شدت الحر، گرمی ہو تو زہر کی نماز خوب ٹھنڈی کر کے پڑھیں، اور بخاری کی حاشیے میں لکھا ہے کہ ٹھنڈی اس وقت ہوتی ہے جب دو مثل تک سایہ ہو، اس وقت تو گرمی رہتی ہے، تو دو مثل تک جب ٹھنڈی ہوگی تو زہر کی نماز مؤخر کریں گے تو اثر کا وقت خود بخود لمبا ہوگا. یہ مسئلہ تو بخاری میں ہے. حنفی مسلک فرقہ مرجیہ ہے، غنیت الطالبین معرفت الہیہ، اسی ثابت ہوا امام صاحب کے پردہ کے پیروکار حق پر نہیں. اب یہ جس نے لکھا ہے نا اسی سے پوچھ لو فرقہ مرجیہ کیا ہے، اس کو خود نہیں پتا، اسی سے پوچھ لو کہ فرقہ مرجیہ ہے کیا، اس کو بھی خود نہیں پتا، مولویوں نے کہہ دیا اور اس نے مان لیا. حضرت امام صاحب پر فرقہ مرجیہ ہونے کا الزام تھا اور امام ابو حنیفہ نے فرقہ مرجیہ ہونے کی تردید کی ہے، اور متبع نے کہا امام صاحب فرقہ مرجیہ سے کوئی تعلق نہیں، فرقوں میں سے فرقہ ناجیہ وہ ہوگا ایک ہوگا، باقی تمام دوزخی ہوں گے، دوزخی فرقوں میں سے ایک فرقہ وہ ہوگا جو اہل حدیث کی مخالفت کرے گا، انفی اہل حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، لہذا یہ دوزخی و غنیۃ الطالبین علیہ باللہ. کس قدر جھوٹ ہے، حدیث میں لکھا ہے کہ ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، اور وہ ناجیہ کون سا ہوگا؟ ما ان علیہ، ناجیہ وہ ہوگا جو نبی کو بھی حجت مانے، صحابہ کو بھی حجت مانے. تم کہتے ہو ہمارے اصول دو ہی ہیں، اطیع اللہ اطیع رسول ہی، تم ناجی کہاں سے آگے؟ تم نے تو صحابہ کو چھوڑ دیا. ہاں چاچے ناجی رب ہوتے نذیر ناجی نے کالم لکھتا ہے، تو تم تو ناجیہ سے خود بہت نکل گئے صحابہ کو حجت نہ مان کر. ہاں حضرت غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے حدیث لکھی ہے جس میں تمہارا نام بھی ہے، وہ حدیث کیا لکھی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ شیطان اپنی دبر میں اپنی دم کو داخل کرتا ہے، اس سے سات انڈے پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں جو چوتھا انڈا ہے اس کا نام، اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام حدیث ہے، اور اس بچے کا کام ہوتا ہے نمازیوں میں وسوسے ڈالنا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بنیت الطالبین میں حدیث لکھی ہے.
وہ تو کوئی چٹ نہیں آئی.
وہ بھی چٹ لکھو نا حضرت, اس حدیث کا کی مطلب ہے؟ شیطان اپنی دوبر میں اپنی دم داخل کر, اپنی پوشل کتنے انڈے نکلتے ہیں بچوں, سات, چوتھے انڈے بچوں بچہ نکلتا ہے. بچے کا نام کی ہے, اس ادا کام کی ہے. تو جو نمازیوں میں وسوسے ڈالتے ہیں یہ اہل حدیث ہیں, اور یہ حدیث حضرت امام عبد القادر جیلانی تو تعلیم بیان کی ہے. ہوں پتا لگ گیا نا تہاڈا نام حدیث ہے, ہے نا حدیث نا. آپ کہتے ہیں کہ وتر تین ہیں, ہم کہتے ہیں ایک ہے, حالانکہ ابو تیوب شریف میں آیا ہے وتر ایک ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ بخاری کے مسئلے پر تین وتر کی بات نہیں کرے گا, کہا تھا نا. کسی چٹ میں بخاری کا نام انشاءاللہ نہیں آئے گا. میرا پتر تو چٹ لکھنا کہ تسی آنے وتر ترائے تو بخاری چیک کے بخاری کا نام لینا, کیوں نہیں لینا؟ تو نہیں لیں گا انشاءاللہ, نہیں لیں گا. حالانکہ ابو داؤد شریف میں آیا وتر ایک ہے. ابو داؤد کتاب الوتر, آقا نے فرمایا مغرب کی نماز اور وتروں میں فرق کرو, وہ اگر تین وتر پڑھتے جائیں تو مغرب کی نماز میں فرق نہیں ہوتا. واہ جی واہ. اب دیکھو حدیث مبارک میں نبی پاک نے فرمایا کہ وتر رات کے مغرب یہ دن کے وتر ہیں, مغرب یہ دن کے وتر ہیں. تو جس طرح رات کے وتر تین ہوتے ہیں تو دن کے وتر پھر کتنے ہوں گے؟ تین ہیں. یہ حدیث مبارک سے تو وتر کا تین ہونا ثابت ہوتا ہے. اور جس طرح تم وتر کی بات کرتے ہو نا, نسائی شریف میں نو بھی ہیں, سات بھی ہیں, پانچ بھی ہیں, تین بھی ہیں, ایک بھی ہے. وَإِن شَاءُما إِيمَانًا, فرمایا چاہو تو اشارہ کر لو. نسائی اشارہ بھی ہے, ایک تو تھلے کی یہ اشارہ, پھر اشارہ کر لو, ایک دی بھی لوڑ کوئی نہیں. میں نے اس لیے کہا جو نبی پاک کا وتر پہ عمل ہے وہ کتنی رکعت ہیں, اور غیر مقلد تو رمضان آ رہا ہے, اے کٹے والی آواز کٹ کے بجو والی سر لا کے تو دسے گا کہ نہیں بھائی وتر تراویاں اٹھ نے. کیوں؟ بخاری دی حدیث ہے. امی عائشہ نے فرمایا نبی پاک چار رکعتاں پڑھ دے پھر سلام پھیر دے, پھر چار پڑھ دے پھر سلام پھیر دے. اگے پڑھنا ثم یوترو بثلاثن, ثم یوترو, پھر حضور تین وتر پڑھتے. امی عائشہ فرماتی ہے حضور کا عمل رمضان کا بھی تھا, رمضان کے علاوہ بھی تھا, پورے سال کا عمل تین کا تھا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولی. اے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, بیماروں کو صحت عطا فرما, جائز حاجات کو پورا فرما, مشکلات کو دور فرما, بیماروں کو شفا دے. اللہ عقیدے کے بیماروں کو بھی صحت عطا فرما. اے اللہ ان مریضوں کو بھی شفا عطا فرما.